السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی لف الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن دلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وفي موضع آخر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببرکتی ان اللہ ملائکتو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفمی. فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظمی. ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم. میرا دی نمبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی. میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی. میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ و آلہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج شب عاشور اس شب کو نسبت ہے خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم افراد کی تسلیم و رضا والی شہادت سے کہ اس زمانے میں روئے زمین پر ان سے برگزیدہ کوئی نہیں تھا. جس وقت ان ہستیوں کی شہادت ہوئی اس وقت جہاں سے سورج نکلا اور ڈوبا اللہ کی خلق میں ان سے برگزیدہ افضل بزرگ اور برتر بارگاہ الہی میں کوئی نہ تھا. ظالموں کی جانب سے رب کی اس قدر نا شکری ہوئی اور نا قدری ہوئی کہ جس پر آسمان بھی رویا, جس پر چرند و پرند روئے, اللہ اکبر. مستند اہل سنت کی کتب کے اندر اور تراجم و تواریخ لکھنے والے تواتر سے لکھتے ہیں کہ حاتف غیب صدائیں دے رہا ہے, نہ دیکھنے والی مخلوقات جنات کا رونا ہے, اور ملک شام میں باقاعدہ یہ دیکھا گیا کہ جس پتھر کو اٹھایا اس کے نیچے سے خون کے پھمارے نکلے. یہ زہابی کو پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ سیر عالم میں, یا علامہ ابن کثیر کو دیکھ لیجئے. متقدمین جتنے مورخین اور اسماء الرجال کے متوازن ماہرین کو اگر دیکھیں تو تمام نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور ابن کثیر نے تو اس بات تک کو اپنی کتاب میں لکھا کہ غم کو طاری کرنا یہ تو ڈرامہ ہے کہ لقمہ ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور اس کو رونا بھی آ رہا ہے, کیمرہ منہ پر آ رہا ہے تو اس کو رونا آ رہا ہے, کیمرہ منہ پر نہیں آ رہا تو اس پر کیفیت نہیں. یہ ڈرامے بازیاں تو جائز نہیں ہیں, لیکن دل اس شہادت کے اعتبار سے غم کی طرف ان واقعات سے مائل ہو جائے تو یہ محمود ضرور ہے. اپنے اوپر شوق کو تاریخ کر دینا تو یہ تو منع ہے, لیکن اپنے دل کے اوپر یہ کیفیت اگر آ جائے اور دل میں اس اہانت اور اتنی بڑی قدر والی شخصیات کہ روئے زمین پر بڑے بڑے افضل اور ماہرین اور بزرگان ان کے جوتوں میں شمار ہوتے ہیں, ایسی قدر والی خلق کو جو بے دردی کے ساتھ ظلمن ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کو شہید کیا گیا, اس پر دل کا غمگین ہو جانا اور ان کے دشمنوں کے لیے دل کا سخت ہو جانا یہی مطلوب شرع ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسی بات کو ایک جگہ پر, مثلا یہ کہ خود سے پانی نہ پینا, بنا لینا, یہ تمام چیزیں تو منع ہیں, لیکن دل پر ان آثار کی کیفیت کا خود بخود دفعتن عشق اہل بیت میں طاری ہو جانا, تصنع سے نہیں, بناوٹ سے نہیں, ریا کے لیے نہیں, ان کے فضائل کو سننے کے ساتھ. یہ فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اگر ان کی شہادت سے دل پر غم طاری نہ ہو تو ان فضائل کو بیان کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کی قدر و منزلت کو اگر آپ سنیں تو اس کی اہانت اور اس کی بے ادبی پر اگر آپ کا دل مغموم نہ ہوا تو آپ نے فضیلت کیا سنی تھی؟ اہل سنت کا مشرب اور مسلک یہی ہے کہ اس قسم کی فضائے شوق کو قائم نہ کیا جائے, ان مجالس کو ان کے فضائل پر ہی رکھا جائے جو مقصود ان کی زندگی کے بنیادی کارنامے ہیں. لیکن پھر میں عرض کروں, ریا سے ہٹ کر, تصنع سے ہٹ کر, ان کی کرامات و عزت, ان کے بلند مرتبت ہونے کے حوالے سے اس ناقدری کے اعتبار سے دل کا غم ہو جانا تو یہ جذبات, یہ کیفیت, یہ طبیعت کا تقاضا ہے. اور طبیعت اگر اس طرح مائل خود سے ہو جائے اور اس میں ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو کہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے, اور یہ کیفیت اپنی ذات سے تک رہے, تو یہ انتہائی محمود ہے, مستحسن ہے, اور یہ حب اہل بیت کی ایک بہت بڑی نظیر ہے. اس بات پہ ابن کثیر نے ایک جگہ بڑی اچھی انداز میں لکھا کہ من گھڑت طریقوں سے ہٹ کر, البدایہ کے اندر وہ جب بحث کو ختم کر رہے ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے, ہم نے کہا خود سے بنانا اور ہے اور ان معاملات کو سن کر طاری ہو جانا اور ہے. میں اس کو تفصیل نہیں دینا چاہتا, صرف میں حوالوں کی طرف آ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ فکل مسلم یمبغی لہو ان یحزنہ, کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ دل کو اہل بیت کی محبت میں غمگین تو کرے. کہ ھذا الذی وقع من قتلہ، کہ جو واقعات ان کے قتل پر واقع ہوئے تھے اس لیے حضور روئے تھے، اس لیے سیدہ سلمہ کی وہ کیفیت تھی ام سلمہ کی، اسی لیے خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا خواب میں، اور وہ فنافر رسول لوگ تھے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن وہ شخصیات وہ تھی کہ ان خواب کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مرزائیوں کا یہ کہنا کہ جو فنافر رسول ہو جائے وہ نبی ہو جاتا ہے، میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے فنافر رسول ہیں کہ متواتر کتابوں کے اندر، علامہ سیوطی نے الحاوی کے اندر، علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر، تقریباً کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، ابھی عرض کروں گا، ان کے دل پر سرکار کی یاد کا غلبہ طاری ہوا سرکار کے وصال کے بعد۔ ہم جیسے نکمے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ایک نعت شریف سنتے ہیں تو مدینے بھاگنے دل کرتا ہے، تو جو حقیقی عاشق ہیں اور جن کے رگ و پے کے اندر عشق مصطفیٰ، جو اپنے کمال کے ساتھ اور اپنی امانت کے ساتھ موجود ہیں، تو ان کے دل پر حضور کی محبت کی واردات کتنی ہوتی ہوگی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے دوستو، سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے شاگرد، حضرت عمر کے بیٹے، جب ان کا وہ پہلے یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ حضور کی قبر شریف کے سامنے سے گزرے نہ، حضور کی قبر شریف کے سامنے سے، دیکھیں سوگ کا طاری کرنا اور بنانا اور ہے، اور اس مرتبے اور اس ذات سے تعلق کے اعتبار سے فراق میں، ان کی جدائی میں دل کا غمگین ہو جانا، یہ تو مستحسن ہے۔ سرکار نے خود فرمایا تھا نا کہ میں اپنی بیویوں میں توازن کے ساتھ عدل کرتا ہوں، اور مجھ سے بڑا عدل کرنے والا کون ہوگا، کیونکہ جس کی متعدد بیویاں ہوں ان کے لیے یہاں سے درس آتا ہے، جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکا، ایک سے زیادہ بیویاں اس کی تھی، قرآن نے یہ کہا کہ اگر وہ رکھنا چاہے، مختصر فقی مسائل میرا موضوع نہیں اس وقت، تو قرآن نے اس بات کو ذکر کیا کہ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک بیوی کے، ایک عورت کے بعد اگر دوسری عورت کو آپ نکال میں لانا چاہو اور تمہاری طبیعت کا یہ تقاضا کرے، فَنْكِحُوا، امر ہے لیکن فرضیت کے لیے نہیں، وَاقِيمُوا کی طرح کہ کرنا ہی ہے، یہ عبادت کے لیے، فَنْكِحُوا کرو یعنی مباح ہے، فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہارے دل کو بھائے اور تم چاہو اور اس کو تم افورڈ بھی کر سکو، توازن بھی کر سکو، تو پھر کر سکتے ہو، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، یاد ہے، پھر اس کے تقاضے پھر اللہ نے آگے بار فرمایا کہ اگر تم اس میں توازن نہ رکھ سکو، ایک جیسا مکان، ایک جیسی خوراک، ان کی باریوں کی تقسیم، اس میں اگر تم عدل نہ کر سکو، تو قرآن نے کہا فواحد، پھر تمہیں ایک ہی رکھنا تم پر ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی عملی تفسیر ہے، کیونکہ حضور ہی قرآن، بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن کی تعبیری اصل شکل تفسیر قرآن ذات مصطفیٰ اور عمل مصطفیٰ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کئی مائیں ہیں، اور حضور کی چار سے زیادہ نکاح کرنا، یعنی گیارہ تک یا نو تک کا جو سلسلہ ہے متعدد صورتوں میں، اس کے پیچھے نکاح کے اغراض وہ نہیں جو ہمارے ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اغراض، اس پر پوری تفصیلی بحث ہم نے مسجد حبیبیہ میں کی، وہ تقریر نیٹ پر موجود ہیں، اور نصرانی، عیسائی، یہودیوں کے منہ توڑ جوابات اس میں ہم نے ذکر کیے ہیں کہ سرکار کے تعدد ازواج، متعدد ازواج کے پیچھے کئی تاریخی پہلو ہے، کئی سیاسی پہلو، کئی سماجی پہلو، کہیں دور حالات کے اعتبار سے کہ سرکار نے اس قبیلے میں شادی کی تو پورا پورا قبیلہ مسلمان ہوا، تو بحیثیت لیڈر اور قائد ہونے، یہ اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کا آپ کو قائد بنایا، تو پھر اور ذمہ داریاں جو آپ پر تھی، تو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رخصت عطا فرمائی تاکہ شریعت کا کام ہر طریقے سے پھیلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدہ ختیجہ کی اس سے شادی میں خواب حکمت تھی، ورنہ 25 سال کا جوان شخص 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا؟ سرکار نے اس سے بلا تشبیہ، سرکار کی عمر شریف 25 سال، ہماری ماں سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال، اور دو شوہروں سے بیوہ، دو شوہروں سے بیوہ، تیسرا نکاح سرکار سے ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لاجک ہے، 25 سال حضور کی عمر ہے، تو حضرت سیدہ ختیجہ سے نکاح میں خاص ایک تاریخی، ایک حکمت، ایک راز، اس سے مرتب ہونے والے مستقبل کے اندر ایک خاص حالات ہیں. حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح میں حالات ہیں, سیدہ ام حبیبہ کے ساتھ, سیدہ جویریہ کے ساتھ, سیدہ زینب کے ساتھ. زینب نامی کئی خواتین ہیں, ہماری ماؤں کا نام بھی زینب ہے, حضرت مولا علی کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے, سیدہ زہرہ کی جو کربلا کے اندر تھی, سرکار کی خود بڑی بیٹی کا نام بھی زینب ہے. تو اس میں آپ تشویش کا شکار نہ ہو. تو لہذا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں ہیں, حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن ہیں, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی زاد ہیں سگی, اور حضرت عبداللہ بن جہش جو آپ کے بھائی ہیں ان کے ماموں سید شہدا ہیں, اور دونوں ایک ہی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. تو متعدد نکاح جو سرکار کے ہوئے اس میں حکمت ہے. لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خود کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, اس لیے سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں. خدا سے ڈرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. خدا کے ڈر سے غافل ہو جانا یہ ابلیسیت ہے. خدا کے لیے دل میں ڈرتے رہنا یہ خود دل کی عبادت ہے. خدا کے ڈر سے حرام کام نہ کرنا, حرام کام سامنے نہ آئے لیکن اس کے ارتکاب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک دینا یہ عبادت ہے. کہ جب خوف خدا کے اندر ہو, اللہ سے ڈرنا خود خوف سب سے بڑی عبادت ہے. استغفار سب سے. سرکار نے صحابہ کو, حضرات ازواج مطہرات ہماری ماؤں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا حق ادا کیا, تمہاری باریاں باندھی, جیسا لباس تمہارا, جیسا لباس تمہارا, جیسا لباس تمہارا, جیسی خوراک تمہاری ویسی خوراک تمہاری, جیسا مکان. انہوں نے کہا ہاں. سرکار نے فرمایا تربیت کے لیے ہمارے لیے, فرما مجھے ایک چیز میں چھوڑے رکھنا. کہا کیا؟ فرما ظاہرا میں نے سب تمہارے ساتھ کیا ہے لیکن میرا دل تم سب سے زیادہ عائشہ کی طرف جاتا ہے. اب اس سے اہل بیت کو سمجھ لیجیے آپ, میں بار بار کہہ رہا ہوں تاری کرنا دلی کیفیت نہیں ہوتی, تسنن دلی کیفیت نہیں ہوتی, ریاکاری دلی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن ان عظیم ہستیوں کو کہ جن پر آیت تطہیر کا سایہ ہے, اجلہ صحابہ, سفید داڑھی والے صحابہ جن کے جوتوں کو اپنے اماموں سے صاف کرے وہ حسین ابن علی, ایسی قدر والی شخصیات جن کو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر بٹھائیں, خطبہ موقوف کر دیں, خطبہ موقوف, حضور کا خطبہ اللہ اکبر موقوف ہو جائے. حضرت حسین حسن کو پکڑ لیا حضور نے اور پکڑ کر قریب کیا تو لوگوں نے یہ دیکھا, یہ روایت امام حسن کے لیے حسین کے لیے بھی ہے, چھوٹے بچے جب سامنے آئے سرکار نے خطبہ موقوف کیا. حضور کا کہنا شریعت ہے اور یہ بھی شریعت ہے, کیونکہ حضور کی کوئی ادا شریعت کے خلاف نہیں, بلکہ ہر ادا شریعت ہی ہے. جس کی ہر ادا شریعت ہے اصل, جو شارع ہے رب کی طرف سے, وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. جب امام حسن, کیونکہ مسلح کے بائیں جانب حضور کا حجرہ ہے, تصور کیجئے مسجد نبوی میں بائیں طرف حجرہ ہے. آپ کہیں گے ہر چیز تو دائیں طرف ہوتی ہے, میں نے کہا تمہارا دل کہاں پر ہے؟ تم مسجد نبوی میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سوئے حرم جھکا, دل سوئے مصطفیٰ. دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. شریعت نے سر کو جھکانا منع کیا ہے, دل کو جھکانا منع نہیں کیا. جب تک دل جھکے گا نہیں تو سر کا جھکنا مقبول نہیں ہوگا. توجہ ہے. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. سجدہ بمانا جھک جانا, سجدہ بمانا, یہ سجدہ بھی, سر کا سجدہ بھی تعظیماً پہلی شریعتوں میں رہا. کوئی کہے تو شرک ہے, میں نے کہا مطلقاً آپ شرک نہیں کہہ سکتے. یہ سجدہ تو پرانی شریعتوں کے اندر, قرآن میں مذکور سجود لآدم, فرشتوں کو کہا اللہ نے خود سجدہ کرو, امر ہو سجود, اور یہ امر تاکیدن واجباً تھا. ابلیس اس کا انکار کر گیا تو وہ لانتی ہوا. یعنی اتنا ضروری حکم تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو. یہ تمام فرائض میں سے فرائض, یعنی فرشتوں کی عصمت اس پر موقوف تھی, اور عصمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس حکم کو پا کر فوراً سجدہ کر لیتے. کیا انہوں نے؟ ابلیس نے نہیں کیا. ساری عبادتیں اس کی بائی سے لعنت بن گئی, اس کے منہ پر آئی. تو آپ دیکھیں اتنی تاکیدن محبوبوں کو سجدہ کرایا گیا. اس امت کے لیے قرآن کی آیات سے نہیں, نثر قطعی کے ساتھ ظاہراً عبارت النثر, زبان مصطفیٰ نے اس کو منع کیا. جب صحابہ نے یہ دیکھا اور حضور سے خود کہا, توجہ سنو بات سجدے کی نکل گئی ہے تو جملہ مکمل کروں. صحابہ نے جب دیکھا کہ اس درخت حضور کو سجدہ کر رہے ہیں, جانور حضور کو سجدہ کرتے ہیں, تو باقاعدہ صحابہ کی جماعت حضور کے پاس آئی. کہ لگے یا رسول اللہ ہم نے جگہ جگہ پر بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا کہ جب ان کے پاس ان کے خدام پہنچتے ہیں تو ان کے قدموں میں گر کے سجدہ کرتے ہیں, تو ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو شوہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ہاں پچھلی امتوں کے اندر یہ رہا، یہ خلاصہ بحث اس کی تفصیل میں میں مانن عرض کر رہا ہوں. لفظن یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں میری امت میں جائز نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جائز نہیں، لیکن صحابہ نیت تو کر چکے تھے نا، تو وہ نیت میں سر کی ادائیگی نہ ہوئی، دل تو ادا ہو چکا تھا. یہ ہے وہ دل کہ سر سوئے حرم جھکا، حضور نے توبہ نہیں کرائی. کہ توبہ کرو کہ تم نے جب یہ ارادہ کر لیا، اتنے شوق سے پوچھ رہے ہو تو تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو کیفیت کو منع نہیں کیا، سر کو جھکانا منع کیا. اسی کو کہا گیا کہ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، جھکائیے. سمجھ رہے میری بات؟ تو لہذا اگر اس کو چٹ کہہ دو گے تو یہ ساری تفصیل، سر کا سجدہ حرام ہے. میرے امام کا پورا اس پر ایک رسالہ ہے، پوری کتاب ہے. یعنی تعظیمی سجدہ حرام ہے، تعبدی سجدہ شرک ہے. خدا جان کر کسی کو سجدہ کیا تو شرک ہے، خدا جان کر کسی کو سجدہ کیا تو شرک ہے. تعظیمن غیر خدا سمجھ کر ادب میں کیا تو حرام ہے. کیا بولیے؟ حرام. تو اب ہر جھکنا بھی سجدہ نہیں، کیونکہ صحابہ نے حضور کو سجدہ تو نہیں کیا لیکن پاؤں ضرور چومے، اور پاؤں چومنے میں وہی کیفیت بن جاتی جو سجدے کی ہوتی ہے. اب پتا چلا کہ سجدہ ظاہراً صرف جھکنا نہ ہوا، نیت بھی اس میں شامل ہوئی. ورنہ صحابہ نے جب حضور کے پاؤں چومے تو سرکار کھڑے تھے، صحابہ جھکے. ہاتھ چومنے کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے، پاؤں چومنے کے لیے اور جھکنا پڑتا ہے. اور میں کیا بات بتاؤں آپ کو، یہ تو متواتر روایات احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کے پاؤں چومے، پاؤں چومے. اور علماء نے استدلال اس سے ایسا کیا، فرمایا اس لیے چومے کہ جب حضور جس کو چوم لے تو وہ پتھر چوما جاتا ہے. حضور جس پتھر کو چوم لے وہ پتھر قیامت تک چومنے کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ پہلے پتھروں کو چومنا یہ تو شرک تھا، لیکن جب حضور نے چوما تو اب شرک اس لیے تھا کہ اس میں دیگر ان کی خرابیاں تھیں. یہ جائز اس لیے ہوا کہ اس نظریے سے نہیں چوما گیا، لیکن اب اس لیے چوما جا رہا ہے جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے چوما تھا لہذا میں چوم رہا ہوں. تو حضور اگر پتھر کو چومے تو قیامت تک لوگ اس پتھر کو چومے، تو جو چوم کر پتھر کو اللہ کا ہاتھ بنا دے تو خود اس کے پاؤں کو چومنے میں کتنی کرامت. آپ کہیں گے جی اللہ کا ہاتھ کیسے؟ میں نے کہا جی بخاری کے حدیث ہے کتاب الحج کی، ہم اپنے گھر کا پورا پتہ رکھتے ہیں. بخاری شریف آپ دیکھیے، بخاری شریف میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما، خانہ کعبہ کے اس کالے پتھر کو چوما، اس نے اللہ کے ہاتھ کو چوما. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن بتایا کہ قرب چاہتے ہو دلی، ایک تو ظاہراً دماغ کی سختی ہے پیشانی کی، لیکن یہاں سے جب تک نرمی پیدا نہیں ہوگی تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. تو اس نرمی کو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہراً یہ چیزیں ہونی، باطنن نہیں. میں نے کہا باطنن نہیں تھی تو پھر پتھر کو کیوں چمایا گیا؟ کیا کعبے کو دیکھنا ہی کافی نہ تھا؟ اس کو جہت قبلہ بنا کر صرف سجدہ ہی کافی نہ تھا؟ چومنا یہ ظاہری کیفیت نہیں، یہ باطنی تقاضے ہوتے ہیں. سرکار نے چوم کر بتایا کہ ظاہر جب مقبول ہے جب طبیعی کیفیات اس کے ساتھ شامل. توجہ ہے، یہ چومنا یہ ظاہر کا تقاضا نہیں، ظاہر کا تقاضا تو صرف دیکھنا، یہ چومنا باطنی کیفیت ہے، یہ باطنی تقاضوں کا مطالبہ ہے. توجہ ہے آپ؟ آپ کسی چیز کو بوسہ جب لیتے ہیں جب اندر سے طبیعت برنگیختہ ہوتی ہے، جو آپ کو ابھارتی ہے، جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے، بوسا تو درکنار آپ اس کو دیکھتے نہیں. اور دیکھنا ہی صرف کامیاب نہیں، دیکھنا جب اثر والا ہوتا ہے جب دل آنکھوں کے اندر آ جائے، اور جب دل نکل کے خود آنکھوں کے اندر آتا ہے تو پھر دیدار نہیں ہوتا ہے، پھر دس بوسی بھی ہوتی ہے، پھر قدم بوسی بھی ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے، توجہ کریں، ماں باپ جو لوگ بڑے حیران، میں تو بڑا حیران ہوں، حضور کے ہاتھ پاؤں چومنے کو منع کیا جاتا ہے لیکن ماں باپ کے ہاتھ چومنے پر فتوے دے دیے جاتے ہیں جائز ہے. میں نے کہا یہ عجیب شریعت ہے، ماں باپ کی حیثیت کیا ہے حضور کے سامنے؟ حیثیت ہے حضور کے کہنے پر. مجھے ایک مولوی صاحب کہنے گئے اس لیے حیثیت ہے ماں باپ کی. میں نے کہا میں ماں باپ کی نفی نہیں کر رہا لیکن درجہ بتا رہا ہوں. اس مرتبے کو ہٹاؤ گے تو بے ادبی ہوگی، مرتبے پر رکھو گے تو عزت بنے گی. کہنے آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے بندوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ. کہنے کیسی بات ہے، اللہ کے بندوں میں حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا حق ہے؟ میں نے کہا غلط، حقوق العباد میں پہلا حق مصطفیٰ کا حق ہے. غلط بات کر رہے ہیں آپ، حقوق العباد میں ماں باپ کی عزت ہے حضور کی نسبت سے، وہ حضور کے طریقے سے ہٹ جائے ان کی عزت ختم، توجہ ہے، تکریم نہیں رہے گی، سب ظاہراً رہے گا، تو توجہ فرمائیے میرے دوست و بزرگوں۔ تو یہ چومنا تو حضور کے پاؤں چومے گئے، میں جملے کو آگے لے جا رہا ہوں، یہ تو سرکار کی ذات گرامی ہے، حضرت مولا مرتضیٰ خود، امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر جو یہ بات لکھی ہے، جو افراد مفرد مفرد آداب جمع کر کے اس کتاب کو مرتب کیا، وہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اسداللہ الغالب جب اپنے چچا سرکار کے چچا اپنے چچا حضرت عباس کے پاس جاتے تو ڈائریکٹ مصافحہ نہیں کرتے، پہلے حضرت علی خود حضرت عباس کے پاؤں کو چومتے تھے اور ہاتھ کو چومتے تھے۔ بخاری پڑھاتے ہوئے آپ دیکھیے، سارے امام بخاری کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم امام بخاری کے شاگرد، جب اپنے استاد سے ملنے جاتے ہاتھ بعد میں ملاتے، امام مسلم امام بخاری کے پاؤں پہلے چومتے۔ یہ تو تمہارے دھرم میں حرام ہوا ہے، اسلام میں تو ہمیشہ جائز رہا ہے، توجہ، اپنے بغض کو دین کیوں بنا رہے ہو؟ چومنا اور ہے، سجدہ تعبدی اور ہے۔ اس لیے امام محمد رضا سے یہ پوچھا گیا کہ قبروں کو بوسہ لینا کیسا، مزارات کو بوسہ لینا کیسا، امام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ ایک بڑی جماعت اس کے جواز کے قائل ہے، ایک خاص ضرورت کے اعتبار سے اس کو روکا، اور جگہ جگہ پر یہ لکھا نہ چومے تو بہتر ہے، نہ چومے تو بہتر ہے، نہ چومے تو بہتر ہے، توجہ ہے، نہ چومے تو بہتر ہے، کہ ہم اس لائق نہیں کہ ہاتھ لگائیں، ہم اس لائق نہیں کہ چومے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چومنے سے گناہگار ہوں گے، لیکن ہاں اگلا اگر چومنے کو حرام کہے تو میں کہتا ہوں اگر میرے امام سے یہ پوچھا جاتا کہ کوئی اس کو شرک کہہ رہا ہے تو میرا امام کہتا پھر اس خرابی کو ختم کرنے کے تو بوسا لے۔ توجہ ہے، جن علماء نے بوسا لینے پر سختی کی اس دلائل کی تفصیل ہے، چٹ پٹ نہیں کہا جا سکتا، اس کی تفصیل ہے، توجہ ہے، منع کیا تو احتیاطاً کہا، کیا کیا بولیے، ورنہ خود لمبی تفصیل موجود ہے کتابوں کے اندر کہ ماں باپ کی قبر کو چومنا جائز ہے۔ ارے جب حجر اسود کو چومنا منع نہیں ہو تو پھر قبر کو چومنے میں کیا فرق ہے، چومنا تو چومنا ہے، تو یہ صرف احتیاطاً اس چیزوں کو روکا گیا۔ اور فتح عالمگیری کا ایک حوالہ دے کر موضوع کی طرف آ رہا ہوں، فتح عالمگیری جو فقہ کا ایک بڑا مسودہ ہے، فقہ احناف کا، ملا نظام الدین رحمہ اللہ اس کو کتاب الکراہیت کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ وقت کے حاکم کے پاؤں بھی چومے جائیں اور ہاتھ بھی چومے جائیں، اس کو استحباب میں، لوگ کہتے ہیں کہ صوفیانہ رنگ تقریر، میں نے کہا فقہا کا بھی مزاج آپ پڑھیں، فتاوی ہندیہ کے اندر یہ مسئلہ آج بھی درج ہے کہ وقت کا سلطان اور حاکم جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور متقی ہو تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں چومے جائیں گے، علماء کے ہاتھ پاؤں چومے جائیں گے، مشائخ کے ہاتھ پاؤں چومے جائیں گے، اس کی لاجک کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی لاجک وہی ہے جو حضرت اسود کو چومنے کی لاجک ہے۔ اچھا حضرت اسود کو چونکہ یہ مسئلہ سب نکلا وہیں سے، توجہ ہے، یہ نکلا ہی حضرت اسود کی دلیل سے، پوچھا گیا حضرت اسود کو چومنے کی کیا وجہ ہے، فرمایا اس کی چومنے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ تقاضۂ باطنی کو استوار کیا جائے، تو فرمایا حضرت اسود کو چومنے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ مثل رب کا ہاتھ ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے لیکن تقاضۂ محبت ہے، فرمایا جب پتھر ید اللہ بن سکتا ہے تو جو اصل محمد رسول اللہ ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ید اللہ کا درجہ کیوں نہیں رکھ سکتے جبکہ خدا خود ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہ، لیکن اس کمال پر نہیں، شرف و فضیلت میں، شرف و فضیلت، کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جیسے ہاتھ ہمارے نبی پاک کے، اللہ کے تو ایسے ہاتھ نہیں اور اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اتباع اطاعت کے تصور میں، جڑنے کے معنی میں کہ جو ان سے جڑ گیا تو بندہ جڑتا ہاتھ ہی کے تسیارے سے، وفاداری، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بھائی میں نے اس کے، کیا مطلب میں اس کا وفادار ہو گیا، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا میں نے اس کی اطاعت قبول کر لی، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا میں اس کا غلام ہو گیا، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی میں نے بیعت کر لی، اپنے آپ کو بیچ دیا اسے، میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی میں اس کی محبت کو غالب کر گیا، تو یہ ہے اصل میں چیز۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہ، محبوب یہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، یعنی یہ تیری محبت کو نہیں اصلاً، یہ خدا ہی کی محبت کو لے رہے ہیں جو ڈیلیور تیرے طریقے سے ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ ہاتھ، جس کو معاذ اللہ لعیاذ باللہ کیف و مثال میں پنجہ کہا جائے، انگلیاں کہا جائے، اس سے اللہ کی ذات پاک، اس لیے کہ لئی سکے مثلی شے، کوئی ایسی شے نہیں کہ جس سے اللہ کے لیے ایگزامپل دی جائے، مثال دی جائے، کیونکہ اللہ کی ذات کو ایگزامپل نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کے صفات اقرار کے طور پر ضرور ہے کیفیت ہم سے مجہول ہے کیونکہ ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہماری عقلیں تو اس کی کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو بنانے والی ذات غیر متناہی کا احاطہ کیسے کر سکتی؟
لیس کمثلی شے، کوئی چیز اس کے، لیکن لاجک غور کرو، پھر ہاتھ کیوں کہا؟ اتباع کے معنی، محبت کے معنی، غلامی کے معنی، بیچنے کے معنی، اور یہی چیز علماء کے ہاتھ چومنے پر ہے، محبت کے معنی، اطاعت، یہی چیز مشائخ کے معنی میں. اب آئیے آگے کی طرف میرے دوستو، کہ آج کی رات کو جو نسبت ہے قرآن کی آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں. دیکھو اس کو تاری کرنا اور ہے، تاری کرنا اور ہے، اپنی طرف سے ان راتوں کو اپنے اوپر کوئی جائز چیزوں کو حرام کر دینا یہ منع ہے. توجہ ہے، یہ میڈیا پر جنگ چل بھی رہی ہے آج کل، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پر ذرا غور بھی کریں. تاریخ کر دینا اور ہے، جو چیز شریعت نے جائز رکھی اس کو اپنی مطلب سے حرام کر دینا یہ اور نظریہ ہے. اختلاف بھی بندہ امانت سے کرے، دیانت سے کرے. جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں غم سے متعلق، وہ ایک خاص مقصد کو بیان کر رہی جو خالصتاً دل کی کیفیت ہے، اور ایک حلال چیز کو منع کر دینا یہ ایک اور چیز ہے. لیکن مسئلے کو بیان کرنا یہ ضروری نہیں کہ اس کو رائج کیا جائے، صرف مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے. توجہ ہے، یہ کام اس دن ہو ہی جائے کہ عاشورے کو ہی جناب نکاح کریں گے، نہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا، لیکن جو شرعی ضرورت اور اس کی جو اجازت ہے اس کے حکم کو بیان کیا جائے گا. لیکن حکم کو بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہی کی جا رہی ہے. توجہ ہے، تو شریعت جب کسی چیز کو بیان کرے تو وہ اور ایک حکم رکھتا ہے، لیکن اس چیز نافذ تو مسئلہ بیان تو کیا جائے گا. توجہ ہے، شرعی مسئلہ بیان تو کیا جائے گا، لیکن اس کو عملی طور پر حالات کے اعتبار سے رائج کرنا یہ دوسری کیفیت ہے. اور جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ قلبی کیفیات ہیں کہ شرعی تمام حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر تو دل نہیں اختیار، دل نہیں، بولیے، دل نہیں اختیار میں، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز، غیر اختیاری طور پر فضائل اہل بیت کو سن کر قلب پر گہرے اثرات کا تاری ہو جانا. توجہ ہے، جس میں ان تمام فرق باطلہ سے نسبت نہیں، غیر اختیاری طور پر، کیونکہ دل اختیار میں تھوڑی، تو جو آپ چاہیں وہ کریں، بلکہ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے آپ سے، تو غیر اختیاری طور پر جس میں بندے کا اختیار نہ ہو فضائل کو سنتے ہوئے. اور جو کربلا کے اندر حضرات اہل بیت کی بے توقری ہوئی، اہانت ہوئی معاذ اللہ کی گئی ان ظالموں کی جانب سے، جن کو خدا نے عزتوں سے نوازا، قرآن جن کی عزتوں کو بیان کرتا ہے، تو اس کو سن کر اگر غیر اختیاری طور پر غم کا تاری ہو جانا تو یہ مستحسن ضرور ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ بار بار میں ادھر رکھا ہوا ہوں، چہرے کھولو تھوڑا اپنے، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو بار بار میں درمیان میں دونوں چیزوں کو فرق کر رہا ہوں کہ ایک ہے تاری کر دینا، شرعی حدود کو پامال کر کے اس کو اپنے پر حرام کر دینا، ما حرم اللہ، احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کیوں حرام کریں، یہ ایک الگ چیز ہے. قل من حرم زینت اللہ، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو چیز قلب پر تاری ہو جائے اور بندہ اپنے ارادے سے کہے کہ یار ٹھیک تو ہے لیکن آج میرا دل غمگین ہے، یہ ایک اور کیفیت ہے، یہ ایک اور کیفیت ہے. جس طرح سرکار نے خود فرمایا اپنی تمام ازواج پر لوٹ کر آئیے، اسی مضمون پر اپنی تمام ازواج کو حضور نے بٹھا کر کہا کہ میں نے تمہارے سب کے حق ادا کر دیے، کہاں ادا کر دیا؟ فرما ظاہر کو میں نے حوالہ کر دیا، میرے دل کو ذرا معاف رکھنا. ازواج نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما ہاں، اس لیے کہ تم سب میں جس کا سب سے زیادہ پیار میرے دل میں ہے نا، وہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہ. تو دل نہیں اختیار میں، اس کیفیت کو ذرا سمجھیے. توجہ ہے، تو دلی طور پر اگر یہ کیفیت تیار ہو جائے تو یہ مستحسن ہے. یہ حدیث اس کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. اسی بات کو ابن کثیر اسی تناظر میں ذکر کر رہے ہیں کہ میں پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں، یہ خود سے تاری کرنے چیز اور ہے. جب شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ اس کو حرام نہیں کریں گے، یہ ایک اور چیز ہے. لیکن مناقب اور فضائل اہل بیت کو دیکھ کر، سن کر، دل سے قبول کر کر اگر کیفیات آ جائے تو یہ ایک اور چیز ہے. توجہ کریں میرے دوستو، لہذا یہ بھی دیکھا جائے کہ جو یہ مسئلہ شریف بیان کر رہا ہے وہ بھی تو کربلا کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، منقبے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو لہذا اس طرف آنے کے ساتھ تبزیلیوں کو چاہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور توازن سے بات کریں اور حد میں رہ کر بات کریں، توازن برقرار رکھیں. جو چیز اختلاف کی اس کو اختلاف تک رکھیں،
کہ کس وقت یہ مسئلہ بیان کیا جائے، یہ ایک الگ چیز ہے. ابن کثیر یہاں پر ایک جملہ لکھ رہا ہے کہ لکھ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہونے کے حوالے سے میں یہ تنازع اس طرز میں پیش کر رہا ہوں کہ جس طبقے سے خاص طور پر یہ بمباری کی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ ابن کثیر، رات میں نے اس کو مکمل مطالعہ کیا البدایہ کا الحمدللہ، اور یہ حوالہ میں نے پھر آئی پیڈ کے اندر خود اس کی تصویر لے لی جہاں پر ابن کثیر نے مقتل حسین ابن علی کی بحث کو شروع کیا اور کربلا کی بحث کو ختم کیا. تو ختم کرتے وقت کربلا کے سارے واقعات کو لکھا، اور لکھتے ہوئے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت سی غم کی جھوٹی روایتیں بیان کر دی. کسی نے کہا کہ آج کے دن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، کسی نے کہا پانی نہیں پیئیں گے، سب کا رد کیا، یہ سب غلط باتیں. اس سب کو کرنے کے بعد بھی ابن کثیر لکھتے فکل مسلم یم بغی لہو نہ ہوں، پھر بھی مسلمانوں کا تقاضا ہے کہ دل تو غمگین ہوتا ہی ہے. فرق سمجھ رہے تفصیل کے ساتھ کہ ھذا الذی وقع من قتلہ، کہ جو اہل بیت کے قتل اور اہانت سے جو تصویر ہمارے دل پر آتی ہے تو دل غمگین ہوتا ہے نا کہ خوش ہوتا ہے. اب دونوں میں سے ایک کیفیت ہوگی، یا غمگین ہوگا یا خوش ہوگا. خوش تو ہونے سے رہا کہ جس طرح حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا، حضرت عباس کو شہید کیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا حسین ابن علی کے بدن مبارک کہ جس طرح توہین کی گئی، معاذ اللہ کہ جن کو اللہ کے رسول نے اتنی قدر اور اللہ نے قدر عطا فرمائی، تو اس اہانت اس ادب کے سامنے جب ان کی اہانت کو بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس واقعات کو سن کر دل خوش نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ کربلا میں ٹھیک ہوا، بلکہ دل غمگین ہوتا ہے. اور یہ غمگین ہونا یہی قرآن حدیث اور ان کے حق کی ادائیگی ہے. آگے وہ کہتے فائن نہ، کیوں ایسا کیوں ہوا؟ توجہ ہے، ہل جل نہیں رکھنا. تقریر میں کر رہا ہوں، پیاس آپ کو لگ رہی ہے، بوتل اٹھا اٹھا کے پانی پی رہے ہیں آپ، توجہ رکھیں ذرا، غور کریں تھوڑی سی بات. یہ کیوں ہوگا؟ مسئلے کی ضرورت کو سمجھیں آپ کہ غمگین ہونا، اس کی مثال آگے ابن کثیر خود دیتے ہیں بدایہ میں. وہ کہتے ہیں فإنه من سادات المسلمین، کیونکہ حسین عام نہیں، وہ مسلمانوں کے سردار تھے. فإنه من سادات المسلمین، وہ علماء صحابت، کسی عام بندے کی شہادت نہیں ہوئی، کسی عام شخص کی توہین بھی جائز نہیں، کسی عام بندے کو گالی دینا جائز نہیں، کسی عام بندے کو تھپڑ مارنا جائز نہیں، اس کی اہانت جائز نہیں. یہاں پر جس کی اہانت کی جا رہی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوا، یہ بھی ڈرامہ بازیاں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ امام حسین پانی مانگتے پھر رہے ہیں، ہم نے کہا ایسا بھی نہیں. مظلومن اگر جس کو جبرن مارا جائے تو پھر اس کی کون سی شان؟ یہ صبر کے ساتھ تھی، تقاضا نہیں کیا یزید سے نہ ان کی فوجوں سے. وہ روایت متنازع ہیں ساری کہ ان سے پانی مانگا، ان سے پانی مانگا، ان سے پانی مانگا. اب جب پانی مانگا انہوں نے پانی نہیں دیا اور شہید ہو گئے، تو پھر اس میں صبر کہاں تھا؟ اس میں تسلیم و رضا کہاں تھا؟ ان کی شان تو تسلیم و رضا والی تھی، بلکہ وہ ہر لاشے کو اٹھا کر بھڑائے ہوئے رو نہیں رہے تھے، بلکہ مسکرا کر کہتے تھے فزت برب کعبہ، خدا کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا یا تم کر رہے ہو. یہ ہے تسلیم و رضا کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ حلم، حلم کہتے اس کو ہیں کہ غصہ ہونے کے باوجود کنٹرول میں بات کرے. صبر کہتے ہیں اس کو کہ نقصان کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی رضا کی طرف رہے. حسین نے کربلا میں کسی سے خیرات طلب نہیں کی، بلکہ اخلاق خیرات خود کربلا میں حسین سے طلب کر رہا ہے. کیا بات کی تھی سید ادیب رائے پوری رحمہ اللہ نے کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. ابے بھائی، لمسے لبے حسین سے ترسا تھا آب ریت پر. کیا بات کر گئے سید صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. سید ادیب رائے پوری رحمہ اللہ نے کمال کا شعر لکھا کہ پیاسا حسین کو کہوں، اردو زبان ہے ذرا سمجھیا، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پر. فرمایا کہ حسین پیاسے رہے، پانی حضور حسین کو نہیں ملا، یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ پانی محروم رہا کہ حسین کے لب تک نہ پہنچ پایا. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا تھا آب، حسین نہیں ترسے پانی ترسا تھا، ترسا تھا آب ریت پر. اس ریت پر حسین نہیں ترسے تھے، اس ریت پر پانی ترسا تھا، کیونکہ حسین تو تسلیم و رضا تھے. تسلیم و رضا کہتے اس کو ہے کہ اللہ کے لیے اپنی ہر خواہش کو تابع کرنا اور وہی فیصلہ کرنا جو خدا چاہتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تسلیم و رضا. یہ آپ بار بار بھی شعر پڑھ رہے ہیں، حقیقت پر ہے کہ شعروں کا شعر ہوتا ہے بچہ حسین کا.
تو یہ شیروں کا کام ہوتا ہے کہ پانی دے دو، ہاں؟ اور اگر یہ بولتے تو وہ دے بھی دیتے اور احسان چل رہا ہوتا. تو ان روایات پر درایتن نقد ہے، درایتن نقد ہے، اور وہ صبر کی تمام تعبیروں کے خلاف یہ بات جاتی. توجہ کیجئے گا آگے، میں جملہ پڑھ کر آیت کی طرف آنا چاہ رہا ہوں صرف ایک بات بتانے کے لیے کہ کس رات میں آپ موجود ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں فکل مسلم یمبغی لہ ان یحزنہ، چاہیے مسلمان کو ان واقعات اور کیفیات کو محسوس کر کے اپنے اندر غم کو بھی تو محسوس کریں. ھذا الذی وقع من قتلہ، غم لائے نہیں. جب آپ فضائل سنیں گے تو آپ کو تھوڑی کہ غم کے لیے کوئی ڈرامہ کیا جائے گا، کوئی ایکٹنگ کی جائے گی. آپ سچے لوگ ہیں، جب سنیں گے تو آپ کا دل دکھے گا، اور یہ دل کا دکھنا ان تمام چیزوں سے مانے ہوگا کہ گربان نہیں پھٹے گا، چہرے پر نہیں ماریں گے، سر نہیں توڑیں گے، کیونکہ اس کے لیے الگ الگ ممانعت کی نص موجود ہے. تو جو شریعت کے ممانعات ہیں وہ ممانعات ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اپنے ازواج سے میرے دل کو چھوڑے رکھنا، کیونکہ یہ عائشہ کی طرف زیادہ جاتا ہے. کیوں وہ ایسا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ، حسین عام نہیں، مسلمانوں کے سردار تھے. بولیے سبحان اللہ. وہ علماء صحابہ تھے، وہ صحابی ہی نہیں، صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے. وہ ابن بنت رسول اللہ، وہ سرکار کی سب سے چہیتی شہزادی کے بیٹے تھے. آگے ابن کثیر کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. وہ لکھتے ہیں وہ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نجدی علماء کو کہوں گا کہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھیں، ان کی باقیات میں ابن قیم اور ابن کثیر ہی زیادہ آتے ہیں. ابن رجب حنبلی تو بہت چھوٹے شاگردوں میں سے، ابن کثیر ان کے ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. لیکن جذبات آپ کیا دیکھیں، جذبات یہ ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ غم اس لیے ہو کہ وہ سادات مسلمین میں سے تھے، علماء صحابہ میں سے تھے، عام مسلمان کی اہانت سے بندے کا دل، یار کل میں وہاں پر تھا، یار پرسوں، وہ دیکھو فلاں کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا. کراچی میں ایک عام بندے کو کوئی دہشت گرد مار دے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں یار بڑا غم ہوا یار. تو کسی پروفیسر کو، کسی ڈاکٹر کو اگر مار دیا جائے جو قوم کے مسیحا ہوتے ہیں، جن سے قوم وابستہ ہوتی ہے، پھر آگے جس کے ساتھ قوم اور دین دونوں وابستہ ہو، عالم ہو، شیخ ہو، تو علماء کو جو مار دے دہشت گردی میں، افواج پاکستان کے کسی فرد کو جو ملک کی اساس کو لیے کھڑا ہوا ہے اس کو کوئی دہشت گرد مار دے، عام بندے کو مارنے پر سزا اور ہے، محافظین قوم و ملت کے مارنے پر سزا دگنی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اسی لیے امام زہبی نے یہ بات لکھی تذکرۃ الحفاظ میں. تذکرۃ الحفاظ امام زہبی کی تمام کتابوں کا مکھن ہے. امام زہبی نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن جب حفاظ راویوں کو جمع کیا کہ جن پر حدیث کی بنیادیں تھیں، اس کتاب کا نام تو تذکرۃ الحفاظ. پہلے تو کتابیں لکھی سیر اعلام و نبلاء، بڑے بڑے مشہور اور ماہران کے میں سیرت بیان کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی چند لوگ ایسے تھے جن پر نقد تھی. نظام الاعتدال لکھی، اس میں بھی جرا تھی، لیکن تذکرۃ الحفاظ اس میں خالص ان لوگوں کو جمع کیا آپ نے کہ جو حفاظ لوگ تھے کہ جن پر حدیث کا علم ناس کرتا تھا. تذکرۃ الحفاظ میں امام زہبی جیسا متوازن ذہن شخص لکھتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ عام شخص کو اگر کوئی قتل کرے، عام شخص کو اگر کوئی مارے تو اس کو بھی سزا ہے، لیکن ایسے کو مار دے جس سے قوم وابستہ تھا، قوم کا نفع وابستہ تھا. سن رہے ہو میری بات؟ قوم کی سیاست وابستہ تھی، قوم کا امن وابستہ. ڈاکٹر کو مار دیا، اللہ نہ کرے، کسی انجینئر کو مار دیا جو پل بنا رہا ہے، برج بنا رہا ہے، روڈ بنا رہا ہے، لوگوں کی سہولیات کر رہا ہے، مار دیا اس کو. ڈاکٹر جو لوگوں کے لیے، ان کے دکھ و درد میں بیماریوں کے لیے قوم اس سے وابستہ ہے، توجہ ہے. فوج کے کسی فرد کو مار دیا جو اپنی جان لگا کر جناب پورے لاکھوں لوگوں کو اکیلا بچا رہا ہے، تو جس سے کسی کی نسبت وابستہ ہے، ایک عام بندہ جو کسی کام کا نہ تھا اس کو مار دیا تو اس کے قاتل کو مارا جائے گا قصاص میں، لیکن جس سے قوم وابستہ تھی اس کو اگر مارا تو اس قاتل کو ظلمن بار بار مارا جائے گا، لیکن ایسا شخص جس سے قوم اور مذہب دونوں وابستہ تھے تو اس پر سزا زیادہ ہے، اور وہ جس سے پورا اسلام وابستہ ہے اس حسین ابن علی کو جب شہید کیا گیا. تو زہبی یہ بات لکھتے ہیں، زہبی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ، ایک خاص راوی کے تحت، کہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر وحی کا نزول ہوا، جو وحی غیر مطلوب ہے قرآن کے علاوہ، اس میں یہ اللہ نے بتایا محبوب سے کہ محبوب لوگوں نے میرے یحییٰ کو مارا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قوم نے مارا، زکریا علیہ السلام کو درخت میں ڈال کر کاٹ دیا. آگے پڑھوں گا.
ایک ایک دن میں کئی کئی نبیوں کو ذبح کیا بنی اسرائیل نے. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ماں کے رشتے سے. قرآن نے ان کو حضورا سیدا و حضورا کہا. قرآن کی تعریف کرتا حضرت یحییٰ کی, حضورا انتہائی پارسا عورتوں سے دور رہنے والا, بے حیائی سے دور رہنے والا, فحش کاموں سے دور رہنے والا, سیدا و حضورا, سردار اور انتہائی پاک صاف. یہ حضرت یحییٰ کو قرآن کہتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سیدا و حضورا, سردار, حضورا, انتہائی پارسا, عفیف, معصوم, ہر قسم کی برائی شیطانی خیالات سے پاک. ایک خبیث نے حضرت یحییٰ کی گردن کاٹ کر ایک بازاری عورت کے قدموں میں رکھا. قصص الانبیاء میں پڑھا نا آپ نے واقعہ, اللہ کے نبی کی گردن کاٹ کر ایک علاقے کی بازاری عورت تھی, اس کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کا عذاب آیا, اور جس نے رکھا تھا وہ بھی بڑی بری موت مرا جو اس کے معاون سے مرے. زہابی اس بات کو لے کر لکھتے ہیں, ایسا نہیں لکھ رہے علماء, زہابی لکھ رہے ہیں اس بات کو. وہ لکھتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ بتایا کہ میرے یحییٰ جیسے پارسا کو جب لوگوں نے مارا تو میں نے اس کے بدلے میں 70 کو مارا, لیکن تیری لاڈلی بیٹی کے بیٹے کو جو مارے گا میں 70 کے مقابلے میں 70,000 کو ماروں گا. توجہ آیا آپ کو؟ تو عام بندہ شہید نہیں ہوا, یہ روایات کے کمبھار ہے. اگر میں اس طرف چلوں تو اس کے لیے پھر دو تقریریں اور کرنی پڑیں گی, لیکن آج آخری رات ہے. یعنی سارے حوالہ جات ایک جگہ پر موجود ہیں کہ امت نے تسلسل کے ساتھ اس چیز کو لکھا کہ عام بندہ نہیں گیا, اس سے دین بھی وابستہ تھا, لوگ بھی وابستہ تھے, اور دین وابستہ ایسا تھا کہ دین است حسین, دین پناہ ہست حسین, سردات نداد دستر دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ. لو بنا الہ 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 پھنسے ہو, میں نے کہا تاجو شریعہ کا کلپ آ گیا, ابھی تمہیں تذبذب ہے کہ بنا الہ الہ ہست حسین. تو حضرت حسین اس واقعے کو ذرا پکڑنے کی کوشش کریں. حضرت یحییٰ نبی ہیں, حضرت حسین نبی نہیں. اس فرق کے ساتھ حضرت یحییٰ نبی ہیں, حضرت حسین نبی نہیں, اس فرق کے ساتھ. لیکن دل مصطفیٰ کو خوش کرنے کی, یہ ایسے ہی جیسے شرک کتنی مذمت نہیں کی لیکن حضرت عائشہ کے گستاخ کی زیادہ مذمت کی. توجہ ہے, شرک کس نے کیا جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ یاد ہے میری تقریریں, شرک جو سب گناہوں میں بڑا گناہ, اللہ کی نافرمانیوں میں حسین, اللہ کی نافرمانیوں میں حضرت عائشہ پر تہمت لگانا زیادہ بڑا گناہ تھا یا شرک کرنا؟ شرک کرنا بڑا گناہ تھا. توجہ ہے, شرک کرنا بڑا گناہ تھا, کیونکہ شرک کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ معاذ اللہ جس نے شرک کیا اس نے خدا کو گالی دی. تو شرک کرنا بڑا گناہ تھا حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کے مقابلے پر, لیکن خدا نے شرک کرنے والے دشمن کا اتنا رگڑا نہیں لگایا جتنا قرآن نے رگڑا حضرت عائشہ کے گستاخ کا لگایا. مولوی صاحب اس کو ہی تو محبت کہتے ہیں. 18 آیتیں, توجہ ہے, 18 آیتیں حضرت عائشہ کے گستاخ پر اتری, اتنی آیتیں اللہ کے گستاخ پر نہیں اتری. میں آیتوں کے اترنے کی بات کر رہا ہوں, جبکہ ان کا گستاخ بھی اللہ ہی کا گستاخ ہے. چہرہ ایسا بناتے ہو کہ پھر مجھے تفصیل کرنی پڑتی ہے. اتنا تو آپ بھی عقلاً تخصیص کرو نا کہ کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں. توجہ ہے, یعنی حضرت عائشہ کے گستاخ, اب ظاہراً اس طرف آ رہا ہوں دل کے شوق کو بڑھانے کے لیے کہ حضرت عائشہ کے گستاخ کے رد میں 18 آیتیں اتاری. پورے قرآن میں کسی بے ادب کے رد میں اتنی آیتیں نہیں اتری, یہاں تک کہ جس نے خدا کی براہ راست توہین کی اس کے رد میں اتنی آیت نہیں اتری جتنی آیات حضرت عائشہ کے گستاخ کے رد میں اتری. اس میں کمال اصلا حضرت عائشہ کا نہیں, تعلق مصطفیٰ کا تھا. تو جب ام المومنین رسول اللہ سے جڑ گئی تو ان کا دشمن خدا کا سب سے بڑا دشمن ہوا. تو جو حسین ابن علی رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو جو ان کا دشمن ہے وہ خدا کا کتنا بڑا دشمن ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ بات سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں. لوگ کہتے ادھر نہیں آؤ بڑی خطرہ رہا ہے، تو میں نے کہا عشق کر کے پھر کیا خطر رہتا ہے؟ لوگ کہتے یار آج کے دن تو کوئی اور روایت پڑھو، میں نے کہا وہ تم پڑھو، ہم روایت کا مغز پڑھیں گے آج، اس کا مفہوم پڑھیں گے آج، اس کا مقصد پڑھیں گے، اس کا نتیجہ پڑھیں گے، وہ جو حسین من لیوانا من الحسین، ان روایتوں کا نتیجہ کیا، یہی باتیں تو ہیں. میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، ہائے 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 ہائے، میری اہل بیت کن کی ناقدری ہوئی ہے، میری اہل بیت جب طوفان نوح آیا زمین آسمان زیر و زبر ہو گئے، لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ کنارے پر لگ گیا. سرکار مثال بھی کیا لاتے ہیں، سرکار کے جملوں میں مبالغہ غیر حق نہیں ہوتا. سرکار فرماتے جس طرح پہلوں کو نجات پانی کے سمندر کے طوفانوں سے کشتی نوح سے ملی ہے، اس طرح میری امت کے لوگوں کو جہنم کے طوفان سے نجات میری اولاد سے وابستگی میں ملے گی. فرمایا اہل بیت کی کسفینۃ نوح، حضور فرماتے میری اولاد سے جڑنا ایسے ہے جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہو جانا. سنیے دل سے سنیے میرے دوستو، آج دل کو پورا بدن بنا لیجیے. یہ تو کہا جاتا نا ہمتن گوش، میں نے کہا ہمتن قلب. ہمتن گوش کیا؟ ہمتن قلب، سر سے لے کر پاؤں تک دل کی گداز ہو، وہ نرمی ہو، وہ سسک نہ ہو، وہ نزاکت ہو، تاکہ یہ بات دلوں کے اندر اثر کرے. سکا فرماتے میری اولاد میرا خاندان، کیوں کر رہے ہیں حسین ابن علی کا ذکر؟ میں نے کہا سن حضور فرما رہے ہیں، اب حضور کے فرمان کو دیکھا. فرمایا نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، بچا وہ جو کشتی نوح میں بیٹھا. کنان بڑے اچھے مٹکے بنا کر لایا اور مٹکوں پہ وہ تیر رہا تھا. حضرت نوح نے کہا اس کشتی میں آ جا، اس نے کہا آپ کی کشتی سے مضبوط میرا مٹکا ہے اور ہمارے لوگ ہیں، آپ کی کشتی تو ڈوب سکتی ہے، مٹکا اتنا ہلکا ہے نہیں ڈوبے گا، اور ہمیں تیرنے کی عادت ہے. اللہ نے فرمایا چھوڑ دے نوح، لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے ہی نہیں، تیرے اہل میں سے تو وہ جو تیری کشتی میں آ گئے ہیں. ہوا چلی، مٹکے ٹکرا گئے، کنان اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن جو کشتی نوح میں آئے، طوفان بہت تیز تھا، یوں لگتا تھا کہ آسمان پر پانی لگے گا، لیکن جو کشتی میں تھے وہ آرام سے سو رہے تھے. اور کیسے بچے؟ اس کائنات میں حضرت آدم کے بعد نبیوں کو جس سلسلہ چلا، تو رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح ہوئے ایک قول کے مطابق. حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا، پوری دنیا ختم ہو گئی. آج جتنی درخت، جتنے جانور، جتنے درخت، جتنے جانور، جتنے پھل، جتنے لوگ موجود ہیں، یہ وہی ہیں جو کشتی میں سوار ہو گئے، کیونکہ پچھلی تو تاریخ ختم ہو گئی. آگے انہی سے سلسلہ لگا جو کشتی میں آئے تھے. جب کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر لگی، پھر سارا سامان، زمین خشک ہو گئی، اتارا گیا، تو پھر کائنات میں وہی لوگ بچے جو کشتی میں آئے تھے. تو آج جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، درخت مرخ، ان میں سے کوئی وہ چیز نہیں ہے جو حضرت آدم کے دور میں تھی، کیونکہ وہ پانی میں ختم ہو گیا، بچا وہی تھا کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا. توجہ ہے؟ تو اتنی بڑی ذات سے مثال دی جا رہی ہے. اوے بولو نا سبحان اللہ. یار فرمایا میری اولاد کو جاننا ہے تو نوح کے واقعے کو یاد کرو، حسین سے جڑنا ہے، پنچتن پاک سے جڑنا ہے، اہل بیت سے جڑنا ہے، تو فرمایا کہ پھر نوح کو یاد کرو. فرمایا میری اولاد اہل بیت کی سفینۃ نوح، میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو ان سے جڑ گیا نجات پا گیا. یا رسول اللہ اب تو کوئی طوفان نہیں ہے، کیسا نجات؟ فرما عذاب قبر سے نجات، عذاب جہنم سے نجات. توجہ ہے؟ اور قیامت کی ہولناکی شرارتوں سے نجات. فرمایا ومن تخالفا حلقا کما قال، فرمایا جو ہٹا وہ کنان کی طرح غرق ہوا، وہ مولوی ہو کر غرق ہو گیا، وہ نمازی ہو کر غرق ہو گیا، اور جو اس میں آ گیا وہ گناہگار ہو کر بھی بخش دیا گیا. آپ سمجھے، میری مائیں میری بیٹیاں سمجھنے کی کوشش کریں، میرے بھائی میرے بزرگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب تک میں نے کیا سمجھایا آپ کو. میں نے آپ تک یہ سمجھایا کہ مجلسوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس شخصیت کی بحرمتی کی گئی ان کی شان و عظمت کیا تھی. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے نتیجے عرض کیے. اب میں اس کو ترتیب سے لاتا ہوں کیونکہ سادہ ذہن ہے وہ منتشر باتوں کو بھول جاتا ہے، ترتیب کے ساتھ لاتا ہوں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اللہ نے تین حقوق اہل بیت کے حوالے سے فرض کیے ہیں. سن رہا میری بات؟ ایک ہے معرفت اہل بیت، ایک ہے محبت اہل بیت، ایک ہے ولایت اہل بیت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میری اولاد کی پہچان لگ گئی نا براءت من النار، وہ جہنم سے بری ہو جائے گا. تو یہ معرفت میں کچھ غم بھی آئے گا، مصنوعی نہیں، ورنہ معرفت کیسے ہوگی؟ توجہ ہے، محبت اپنا تقاضا دے گا. توجہ ہے، انسان ہو آپ، خود جذبات رکھتے ہو، میرے کہنے کا مقصد سمجھو. وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، ورنہ صرف لفظ معرفت پر ہی دو ڈھائی گھنٹے گزر جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، توجہ رکھیں. فرمایا معرفت آل محمد، جس کو جگہ جہاں ملے بیٹھ جائے پیار کے ساتھ، معرفت آل محمد برات من النار، تین چیزیں ہمارے حق پر. ادھر ہاتھ اٹھا کر کے کتنی، ہاتھ اٹھا کر بولو کتنی، تین چیزیں. جو نیچے رکھ رہے ہیں وہ بھی ذرا زحمت کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اسی ہاتھ سے پھر ان کے نام کا صدقہ اور لنگر کھاؤ گے آپ. تین، ٹھیک ہے؟ ہاں تین. فرمایا معرفت آل محمد، کھاؤ گے کیا؟ کھائی ان کا رہے ہیں ابھی تک. ہاں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین. ہاں تو فرمایا تین چیزیں، معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز جس سے میری اولاد کی معرفت مل گئی وہ جہنم سے بری ہو گیا. حب آل محمد، جس کے دل میں میرے اولاد کی محبت آ گئی، جوازن علی الصراط، پول صراط کے کٹھن پل پر گزرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. وہ ولایت آل محمد امان من العذاب، جسے میری اولاد کو مشکل میں جس نے دیکھا اور اس کی تکلیف اور درد کو بانٹنے کے لیے آگے بڑھا، اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے حسن کے ذریعے، فرما اللہ نے اسے عذاب سے امان عطا فرمایا. اب آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ بات تھوڑی مشکل بھی ہو رہی ہے، پھر بات شاہ صاحب کی آ گئی. میں نے کہا شاہ صاحب تو وہی تھے، اب اگر ہم سے پوچھے گئے ہمارے غلام یہ بات جو ہے مشکل ہو گئی، بات مشکل ہو گئی کہ معرفت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہم پہچان حاصل کریں. میں نے کہا ان کی پہچان قرآن کرائے گا، غور سے سننا، ان کی پہچان قرآن نے کرا دی، حدیث میں کرا دی. اب میں ان کی پہچان پر آیات پڑھ رہا ہوں، توجہ کرو. حضور نے فرمایا ان کی پہچان، اچھا اس پر ایک معنی میں بتا دوں پھر آیت پڑھتا ہوں، توجہ کریں میری بہنیں، میرے بزرگ. معرفت اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ خاندان رسول کی پہچان جس کو مل گئی وہ جہنم سے بری ہو گیا. تو پہچان ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس پر ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ معرفتہم، ان کی پہچان سے مراد یہ ہے، ہی معرفت مکانہم من النبی فاذا عرفہم. فرمایا ان کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان کا درجہ حضور کے ساتھ کیا ہے. ایک واذا عرفہم، جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا. وَإِذَا عَرَفَهُمْ بِذَلِكَ وُجُوبِ حَقِّهِمْ وَحُرْمَتِهِمْ بِسَبَبِهِ، جس نے اس بات کو جان لیا کہ احترام مصطفیٰ کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے ان کی تعظیم ہے، تو اس نے معرفت کا حق ادا کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میں اس کو رک کر سمجھا رہا ہوں. میری بہنیں سنیں، رسول اللہ نے ہمیں دین نے پابند کیا ہے کہ میری اولاد کی سمجھ حاصل کرو. جس کو میری اولاد کی سمجھ لگ گئی، ان کا انٹروڈکشن آ گیا، ان کی معرفت آ گئی، ان کی سمجھ آ گئی، اسے خدا جہنم سے دور کر دے گا. اچھا ان کی سمجھ سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں بس اتنی سمجھ کہ ان کی عزت حضور کے لیے، توجہ ہے، ان کی عزت حضور کی وجہ سے. کوئی نرمی آ رہی ہے دل میں؟ نرمی آ رہی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ مانا سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ معرفت دل کی چیز ہوتی ہے، تھوپڑے کی نہیں ہوتی. تو معرفت کیا ہے؟ فرما اتنا اگر مسلمان جان جائے کہ ان کے لیے اچھا بولنا حضور کے لیے بولنا ہے، ان کی مدد کرنا حضور کی مدد کرنا ہے، ان سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، ان کی امانتوں کو سنبھالنا حضور کے حقوق کی تحفظ ہے. فرمایا یہ رابطہ جس کو سمجھ میں آ گیا، دراصل اسے معرفت مل گئی. اب اس کی تفصیل کی طرف آئیے.
معرفت اہل بیت چاہے ان کی پہچان تو قرآن ان کی پہچان کراتا ہے. بولی سبحان اللہ. قرآن ان کی پہچان کیا کرا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین اسلام کی خدمت کو شروع کیا مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کیا میرے دوستوں میرے بھائیوں, اور پھر سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دن تبلیغ میں لوگوں کی ہدایات کے لیے لوگوں کی نصیحت کے لیے بھلائی میں گزر جاتا, اور حال یہ ہوتا کہ اہل بیت کے گھرانے میں چولہا نہیں جلتا. یوم حضرت عثمان غنی پر میں نے آپ کو بتایا تھا, صحابہ کو جب یہ بات پتا چلی جیسے عثمان غنی کے واقعے میں نے عرض کیا, انہوں نے اس بات کو بڑے دکھ سے لیا. سرکار آج جب مسجد شریف سے باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ میدان میں گودام لگا ہوا ہے, گودام لگا ہوا ہے, کھجور کھجور ہے, چمڑا چمڑا ہے, جو قیمتی چیزوں اس دور کی تھی. سرکار نے قیمتی چیزوں کو دیکھا, طلب فرمایا سکتا. یہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی آ کے کہنے کہ حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں, حضور یہ تھوڑا سا چھوٹا سا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ آپ کے آنے سے ہمارے بارے نیارے ہو گئے. اللہ کہتا لقد من اللہ علی المؤمنین, تمہارا انسان ہونا اتنا کمال نہیں, غلامی مصطفیٰ میں ہونا بڑا کمال ہے. اللہ فرما رہے لقد من اللہ, من اللہ کہتا ہے ہم نے تم پر احسان کیا. اللہ نے سب کچھ دیا لیکن کبھی احسان جتلایا نہیں. ایک جگہ پر اللہ احسان جتلاتا ہے, یہ لفظ احسان جتلانا بھی ظاہر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ کے محورے میں. ٹھیک ہے, کوئی ملا حاسب نہ کہے کہ اس کا یہ بھی معنی نکلتا. میں نے کہا آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ معنی بھی بتا دیں گے, لیکن یہ بچے بیٹھے ہیں تو ان کے سوالے سے, اور ہم تقریر کر رہے ہیں, تقریر کے اندر ان تمام محورات کی طرف جائیں گے جہاں تک شریعت مطہرہ کی درایت ہمیں اجازت دے گی. توجہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن جب تبلیغ کے ایام میں گزرتا, صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ گھر کے اندر سرکار کے خود پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. تین تین دن تک گھر کے اندر چراغ نہیں جلتے, روشنی نہیں, چولہا نہیں جل رہا. صحابہ کرام اپنے مالوں میں سے ایک حصہ لائے. سرکار جب باہر نکلے تو حضور نے دیکھا کہ ایک انبار لگا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اتنا مال کون لایا؟ ہر صحابی حاضر ہوا دعا لینے کے لیے, ورنہ وہ بتاتے ہی نہیں, لیکن دعا کے لیے حضور یہ میں لایا ہوں اور آپ قبول فرمائیں. یا رسول اللہ آپ کا پورا دن مصروفیت میں نکلتا ہے اور ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے. آپ آئے تو اللہ نے احسان جتلایا اور فرمایا, اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا تھا, لیکن اللہ نے احسان جب جتلایا, میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بزرگ میرے بچے غور سے سنیں, فرمایا لقد من اللہ, اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا. من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے یہ احسان کیا. انسان بنایا احسان کا جملہ نہیں کہا, بدن کے اندر ہزاروں نعمتیں دی احسان کا جملہ نہیں کہا. احسان کا جملہ رب نے کب کہا؟ من اللہ, من احسان کیا, علی المؤمنین مومنین پر اللہ نے, من اللہ اللہ نے احسان کیا, علی المؤمنین مومنین پر. کب؟ اس بعث فیہم رسولا, جب مصطفیٰ ان کو عطا فرمایا. تو نعمت جب بڑی ہوتی ہے دینے والے کی نظر میں جتنی قدر, دیکھو نا دینے والے تو ہزار چیز دیتے ہیں لیکن جو اس کی نظر میں اتنی اعلیٰ نہیں ہے وہ دے کر وہ کہتا بس لے لو, بس جاؤ تمہیں بس لے جاؤ, لیکن جو اپنی ہر دل چیز دے دے تو پھر کہتے بھائی لے جا بہت بڑا احسان کیا میں نے اپنی چیز تجھے دے دی ہے.
احسان دینے والے کے نزدیک قدر کی چیز ہوتی ہے. بلا تشبیہ اس محورے سے ہٹ کر جو باری تعالیٰ کے لیے روا نہیں لیکن اس سے ایک رابطہ جوڑنے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں, سنیے میرے دوستو. اللہ نے بدن کے اندر ساری خوبیاں حسن و جمال دیا, احسان نہیں جتلایا. احسان کب جتلایا؟ جب حضور دنیا میں تشریف لائے, پتا چلا کہ حضور کو بھیج کر اللہ نے احسان جتلایا تو واضح ہوا کارخانہ قدرت میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ حضور ہے, اور امت پر سب سے بڑا انعام احسان کا ہے تو وہ حضور سے ہے. بولی سبحان یا رسول. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, صحابہ کی نظر میں یہ آیتیں تھی, صحابہ کی نظر میں بولیے یہ آیتیں تھی. صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مال ہم لے کر آئے ہیں تو ہم پر آپ کے اتنے احسانات ہیں اور آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم نے یہ چیزیں اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے گھر کا گزر بسر کے لیے استعمال ہو جائے اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے. وہ دکھاوا نہیں کر رہے تھے, وہ دل سے لائے تھے.
ان کے خود حلق سے پانی نہیں اترتا تھا کہ جب اہل بیت گھر میں پیاسے کھا نہیں رہے اور اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں, تو وہ لے آئے. اللہ رب العالمین نے پھر آیت اتاری, اور آیت اتار کر کیونکہ صحابہ حضور کے شاگرد ہیں تو جب کوئی مسئلہ ان کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا, ان کی شاہ نشان ہمیں ان سے سمجھ میں آتا ہے, اور وہ حضور سے سمجھتے ہیں, وہ اللہ سے سمجھتے ہیں. جب وہ کسی نیکی کے اندر ایک بات کرتے ہیں اور وہ بات کسی خاص انداز میں کرنی تھی تو پھر اللہ ان کو سمجھاتا ہے. مرادی مانا, میری مائیں اور میرے بھائی سنیں, اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ یقیناً تیری وجہ سے میں نہیں ملا, تیری وجہ سے دین نہیں ملا, تجھے میں نے واسطہ بنایا اپنی معرفت کا, اپنے قرآن کا, اپنے دین کا, ان کو جو ملا تیرے واسطے سے ملا. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. جب تیرا اتنا احسان ان پر ہے جس کو یہ چکا ہی نہیں سکتے, ادا ہی نہیں کر سکتے, تو یہ جو کچھ بھی لائے ہیں ارادہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو کر رہے ہیں ان کو ذرا مزاج بتاؤ کہ محبوب یہ نہیں چاہیے. ان سے کہو, ان سے کہو کہ ہاں تمہارے دل میں یہ احساس آ گیا نا کہ حضور نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو ہم حضور کو کیا دیں. فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے, لیکن کیا دیں اور یہ ہیں کون تو یہ تمہیں بتا دیتے ہیں. فرمایا دینے کی جو نیت کر رہے ہو یہ تو تم مخلص ہو, اس لیے عوض دل میں آ رہا ہے, غلامی آ رہی ہے دل کے اندر, لیکن دینا کیا ہے. فرمایا نہیں, یہ مال نہیں چاہیے, یہ کھجور نہیں چاہیے, یہ چمڑا نہیں چاہیے, یہ درہم نہیں چاہیے, تو کیا چاہیے. فرمایا ہم بتائیں گے نا کیا چاہیے, اس لیے تو یہ معلم ہے, ہم بتائیں گے کیا چاہیے. فرمایا قل, حبیب تو بول, اللہ نہیں بول, یعنی بظاہر فرمایا تو بول, بات میری بولے گا تو. وہ جو مولا حسن رضا خان صاحب نے فرمائی, ہاں قل کہہ کے, قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیری سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. دیکھیں یہ عشق کا معنی, قل, اے حبیب تو کہہ دے کہ یہ جو چیزیں لائے ہیں تو تیری احسان پر جو بدلہ دینا چاہتے ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر سمجھے میری مائیں اور میری بہنیں اور میرے بھائی. فرما محبوب ان سے کہو کہ تیرے صدقے انہیں قرآن ملا, رحمان ملا, دین ملا, دنیا و آخرت کی بھلائی ملی, ہمیشہ کا سکون ملا, قرار ملا, انسانیت کا کمال ملا. اگر یہ عوض میں دینا چاہ رہے ہیں, نیت اچھی ہے, لیکن ان سے کہے دینا کیا ہے. اب آپ دیکھیں رسالت کے بدلے مانگا کیا جا رہا ہے, توجہ ہے, ہدایت دے کر مانگا کیا جا رہا ہے, کھجور نہیں, مال نہیں, درہم نہیں. فرمایا ہم نے پیغام رسالت پہنچا دیا, ہم نے ہدایت پہنچا دی, ہم نے قرآن پہنچا دیا, دین پہنچا دیا, دائمی جنت تک تمہیں پہنچا دیا, اس کا عوض کیا ہے. دائمی جنتوں کے بدلے کیا چاہیے, کیا چاہیے, ہمیشہ تم خدا سے راضی ہو گئے, کیا چاہیے. فرما محبوب کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا, میں نے تمہیں قرآن دیا اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں نے تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیا اس پر کوئی عوض نہیں مانگتا, تمہارے تم دلدل اور گمراہی میں غرق تھے, تمہیں نکال کر رشک جبریل بنا دیا, کچھ نہیں مانگتا, دائمی جہنم سے بچا کر دائمی جنت میں ڈلوا دیا, کچھ نہیں مانگتا, لا اسألکم علیہ اجرا, اس بڑی بھلائیوں پر کوئی اجر نہیں چاہتا, لیکن تم ہو مخلص, تمہارا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے. اگر ہمارے دل کی بات کرنا چاہتے ہو, رسول فرماتے ہیں محبوب اپنا دل بتا, تو فرما ایک چیز دے دو حق ادا ہو جائے گا, الا المودۃ فی القربا, میری اولاد سے صرف محبت کر لو.
یہ مضمون کتنا اوپر ہے, یہ کتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے بیان کر گیا. میری بہنیں سنی, میرے بھائی سنے, سن رہے ہیں آپ, تقاضا کیا ہے. فرما لا اسألکم علیہ اجرا, کتنے بڑے لوگ ہیں یار, لفظ بڑا بھی نیچے رہ گیا. ہاں فرما لا اسألکم علیہ اجرا, تبلیغ و ہدایات پر, زندگی کے مقصد پر, جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں سے میں نے تمہیں چھڑا دیا. ہائے ہائے, حضور خود فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں میری مثال میری امت کے لیے ایسی ہے کہ جیسے پروانے آگ پر گر رہے ہوتے ہیں نا, فرمایا یہ آگ میں گر رہے ہیں اور میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں.
یہ حضور نے خود بیان کی، اپنا حق بتایا. ماں کی کیا ممتا ہوگی، قیامت کے دن تو ماں بھی جواب دے جائے گی. جب ماں سے پوچھیں گے نا یہ تیرا بچہ ہے، ماں کہے گی نہیں نہیں میرا بچہ نہیں ہے. حضور سے کہیں گے یہ کون ہے، فرمائیے ماں بھی میری امتی، اس کا بچہ بھی میرا امتی.
اب بات کر کیا کرنی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کہتے عاشورے میں کیا کرتے ہو، میں نے کہا کیا بات کر رہے، کہہ رہی عاشورے میں کیا کہتے ہو، میں نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے
ہیں کتے عجب کھانے گرانے والے، تیرا کھائیں تیرے. اس پر ہم سے سوال، خود اپنی بے حیائی کو چپ کرنے کے بجائے ہم سے سوال کہ کیا رات کو ذکر کر رہے ہو. میں نے کہا یہی تقاضا محبت کا تھا، یہ محفل کرنا ہم کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ محفل کرنا فرض ہو گئی، لیکن جو تم نے اعتراض کیا نا وہ حرام ضرور ہے، تم نے جو تنقید کی وہ حرام ضرور ہے. محفل کا انعقاد تو مستحب تھا، لیکن اس کو چڑھ کر دیکھنا، بغض اہل بیت میں دیکھنا، یہ حرام ضروری تھا. تو جب یہ حرام تھا ایک مستحب کے مقابلے میں، تو یہ کرنا پھر فرض سے نیچے بھی نہیں ہوا.
توجہ ہے، یہی تو اصول فقہ ہے. اب غور کریں میری بہنیں، غور کریں میرے بھائی، غور کریں. کیا مانگا اللہ نے ہم سے اپنے محبوب کے لیے؟ حضور کی اولاد کی محبت. کتنی بڑی چیز، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ تم کو خدا سے جوڑ دیا، قرآن دے دیا، ہدایت دے دی، دائمی بنا دیا. حضور کا نام ہی صرف ہمارے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا. حضرت موسیٰ کہتے تھے اللہ سے، یا اللہ مجھے محمد عربی کی امت میں پیدا کر دے. کون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اولو العزم رسول ہیں، کلیم اللہ ہے، قرآن میں ان کا سب سے زیادہ ذکر ہے. اولو العزم خود ایک اتھارٹی ہیں، لیکن حضور کی امت میں آنا چاہتے ہیں. تو مسلمانوں غور کرو، صرف حضور کے دائرہ رسالت میں آنا کہ تمہارے بیجوں پر نام حضور کا آ جائے، تم حضور کی وجہ سے پہچانے جاؤ، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ ہم جیسے نکمے اس کی قدر نہیں جانتے. انبیاء کہتے ہیں ہم نبی تو ہیں، لیکن نبی کے ساتھ ہمیں محمدی بھی کہا جائے.
بولیے سبحان اللہ،
نبی کے ساتھ ہمیں محمدی بھی کہا جائے، یہ خواہش انبیاء نے کی ہے. تو حضور کا نام لگ جانا ہی رحمت کا مستحق ہو جانا ہے. تو اس کے عوض میں مانگا کیا؟ اللہ فرمایا لا اسالک مالی اجر الا المودۃ فی القربا، مجھے اگر دینا ہے تو میری قرابت کو دو. اب آپ غور کرنا، یہاں پر علماء نے اس آیت کو تھوڑا سا سمجھایا ہے، میں اردو میں اس کو سمجھاتا ہوں. غور کرنا میرے دوستوں، میری مائیں، میری بہنیں، آج کی رات بڑی حساس اور مرتے دم تک اپنی ذہنی تربیت کی رات ہے. توجہ ہے آپ کی، غور کریں آپ. اللہ کہہ رہا ہے، میں آہستہ آہستہ اس کا مرادی معنی عرض کرتا ہوں. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میرے بزرگ، ذرا توجہ کریں. قل، حبیب فرماؤ، لا اسالکم علیہ اجر، سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. فرماؤ، قل، حبیب کہو، فرماؤ، لا اسالکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، علیہ اجرا، اس دین کی تبلیغ پر کسی نفع کا. میں بینیفٹ تم سے نہیں مانگتا، میں کسی بینیفٹ کا آن نہیں کرتا، مانگتا نہیں، لیکن تم ہو مخلص. اچھا یہ تم نے جو سارا سامان لایا ہے، میرا دل جیتنے لائے ہو نا؟ صاحب نے کہا، تو فرمایا میں اب بتاؤں میرا دل ہوتا کہاں پر ہو؟ کہا حضور کہاں؟ فرمایا الا المودت فی القربا. علماء لکھتے فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میری محبت کا برتن پنچتن پاک ہے. فی ظرفیت ہے نا، الا المودت فی القربا، میری محبت جہاں آتی ہے وہ میری خاندان ہے. فرمایا میرا دل جتنا چاہتے ہو آؤ میری اولاد کے قریب، میری اولاد ہی میرا دل ہے. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا فی القربا، فی ظرفیت کے لیے، جسے الماء فی الکوس، فی الکأس، پانی جو ہے اس برتن کے اندر ہے. تو یہ فی ہے، فی معنی اندر داخل، علی معنی اوپر، ٹھیک ہے، علی معنی اوپر. جس طرح دیکھیں یہ اوپر ہے اور یہ اندر ہے، تو یہ اوپر کے لیے علی آئے گا. کیا آئے گا بولیے، کیا آئے گا؟ علی. اور اندر کے لیے کیا آئے گا؟ فی. فی ظرفیت کے لیے، مکانیت کے لیے آتا ہے، جگہ کے لیے آتا ہے، اندر.
فرمایا ان المودت فی القربا فی ظرفیت کے لیے، یعنی حضور فرماتے ہیں میری محبت کا برتن جو ہے وہ میرا خاندان ہے. بولو نا سبحان اللہ. دودھ پاکیزہ ہے لیکن برتن میں جمع ہوتا ہے. دودھ ہے اصل میں دودھ ہوتا ہے لیکن برتن بھی ذرا رکھنا پڑتا ہے اس کی قدر میں. تو اصل ہے عشق مصطفیٰ اور برتن ہے آل محمد. بولو نا سبحان اللہ. اب میری مائیں اور بیٹیاں بہنیں سمجھ گئی ہوں گی، آپ بھی سمجھ گئے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ دین کا عوض، ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کی رضا حضور کی رضا، اور حضور کی رضا خاندان رسول کی رضا. اچھا اس میں کون لوگ مراد ہیں؟ تو میں بخاری شریف میں موجود ہے حضرت اکرمہ کا قول اور تفسیروں میں موجود، میں امام احمد کی کتاب الصحابہ یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. امام بخاری نے بھی یہ قول نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل کتاب الصحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، توجہ ہے، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے خود پوچھا. تفسیر القرآن بالقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تفسیر حضور کی زبان سے. حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ امام المحسرین صحابی رسول، وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے خود پوچھا، اور میں نے پوچھا سألتو، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، لما نزل قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب کہو میں تم سے دین بتانے پر، اللہ سے جوڑنے پر اور ان تمام نعمتوں کو دینے پر کوئی نفع نہیں مانگتا مگر میں اپنی قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے قالو، ہم نے سب نے کہا یا رسول اللہ من قرابتنا، حضور آپ کی قرابت کون ہے؟ جن کی محبت آپ مانگ رہے ہیں، قرآن جو مانگ رہا ہے ہمیں بتائیے، یہ تو بہت ضروری بات ہے، یہ تو ہم پر سب سے بڑا حق ہے. اور اللہ نے کہا کہ دو تو پھر قرابت کی محبت دو. تو میری مائیں سنیں، میرے بھائی سنیں، صحابی نے خود پوچھا من قرابت، حضور آپ کے قرابت دار کون ہے؟ من قرابتنا، کون ہے آپ کے قرابت؟ تو سرکار نے فرمایا ہاؤلائی الذی وجبت علینا مودتہم، کہا حضور وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت اس آیت سے ہم پر واجب ہوتی ہے، کون ہے وہ؟ سرکار نے فرمایا علی، فاطمہ و ابناها حسن و حسین علیہم السلام. فرمایا مجھ سے پوچھتا ہے ابن عباس کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ امت پر کس کی محبت واجب ہے میرے وجہ سے؟ فرمایا وہ میرا علی ہے، وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کا بیٹا حسن ہے، ان کا بیٹا حسین. بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوست بزرگوں یہاں پر آپ توجہ فرمائیے اور دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ کس طرح اس موضوع کو کھول کر واضح طور پر بیان کر رہی ہے. اب میں حدیث پاک کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ کو، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک اسی تناظر کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغضوکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارا خدا ہے. تقاضا احسان یہ کہ تم اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں رزق دے. فرمایا یغضوکم من نعمتہ، وہ اپنی نعمت سے تمہیں نوازتا ہے، توجہ کریں. فرمایا احبونی، اور مجھ سے محبت کرو، لحب اللہ، اللہ کے لیے. اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، کیونکہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تب پتا چلے گا تمہیں اللہ سے محبت ہے. اور مجھ سے محبت کیسے پتا چلے گی؟ فرما وہ احبو اہل بیتی لحبی، اور میری خاطر میری اولاد سے محبت کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی انتہائی صحیح حدیث ہے، یہی فرمان حضرات صحابہ کے لیے بھی تھے. سرکار نے فرمایا اللہ اللہ صحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا میری وجہ سے رکھے گا، جسے مجھ سے بغض ہوگا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، جسے مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا. یہی بات یہاں اہل بیت کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. فرمایا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا ذریعہ ہوں، اور میری محبت کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا واحبو، اے میری ساری امت، میری اولاد سے محبت کرو، لحبی، میری محبت کی وجہ سے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور وہ صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو جائے. اگر وہ صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس تک بات پہنچی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دونوں ہستیاں ہیں رسول اللہ کے لیے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور وہ حضور سے چڑ جائے، وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ اللہ کی محبت کی دلیل ہی یہ تھی، اگر وہ اللہ کی محبت میں سچا ہے تو پھر وہ حضور سے پیار کرے گا، اور جو حضور کا ہے تو وہ ہر ان دونوں سے پیار کرے گا جس سے حضور پہچانے جاتے ہیں، وہ جماعت صحابہ بھی ہیں، جماعت اہل بیت بھی. بولیے محبت سے سبحان اللہ. شان و منقبت اللہ رب العالمین نے دیکھیے کیا عطا فرمائی، ارشاد ہو رہا ہے کیسا درجہ ان کا ہے. معرفت بتا رہا ہوں، معرفت اہل بیت. اہل بیت کی پہچان جس کو آ گئی، برأت من النار، وہ جہنم سے بری ہو گیا. اس آیت سے آپ کو پہچان آئی اہل بیت؟ دل سے اگر قبول کر گئے آپ، اور کر گئے تو یہ بشارت پھر حضور نے دی ہے کہ برأت من النار، جو میری اولاد کا حق جان گیا وہ جہنم سے بری ہو گیا. اور میں نے حق بتانے کے لیے آپ کے سامنے قرآن پڑھا. توجہ ہے، کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا. اب میں یہاں پر ایک آیت اور قرآن کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو آیت مباہلہ ہے. آیت مختصر، صرف آیت پڑھے بغیر اس کا مفہوم بتاتا ہوں. میری بہنیں اور میرے بزرگ توجہ کریں، سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے. سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران میں موجود ہے. ایک واقعہ ہے، نجران کے انتہائی متعصب نصرانی جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند کہتے تھے، جب حضور کی تبلیغ ان تک پہنچی تو وہ حضور سے مناظرے کے لیے آئے، سرکار سے مناظرے کے لیے آئے. جب وہ مدینہ منورہ پہنچے مناظرے کے لیے، تو نماز کا وقت ہوا، وہ اپنی نماز پڑھنے لگے. وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار نے مہمان ہونے کی حیثیت سے سب ان کا انتظام کروایا اور ان سے بات کی، تو مناظرہ شروع ہوا اللہ کی توحید پر. میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، توحید پر حضور نے تین سوال کیے تھے، وہ خاموش ہو گئے. حضور نے فرمایا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ کہاں؟ اس پر حضور نے سوال قائم کیا، کیونکہ مدعی وہ تھے، مدعا علیہ حضور تھے. تو مدعا علیہ دلیل پر جرح کرتا ہے، توجہ ہے. البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ متواتر روایت ہے. حضور فرماتے ہیں دعویٰ جو کرے گا دلیل وہ لائے گا. البینت دلیل علی المدعی، مدعی جو ہوگا اس پر دلیل ہوگی کہ تم نے ایسا کیا. جج بولے گا دلیل لاؤ، اس نے کہا دلیل تو نہیں ہے. تو جس پر دعویٰ ہوا، جو مدعا علیہ جس پر کیس ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ آپ غلط ہیں، جج دونوں کی سن کر کہے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم غلط ہو، تو تمہارے پاس دلیل کیا جو تم نے دعویٰ کیا؟ اس نے کہا دلیل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کیسے چھوٹیں گے؟ جج آپ کو کہے گا قسم کھاؤ. مدعی دلیل دے گا اور مدعا علیہ قسم اٹھائے گا. توجہ ہے. البینت علی المدعی، مدعی پر دلیل ہوتی ہے اور مدعا علیہ پر قسم ہوتی ہے. آپ نے قسم کھا کر کہا جج صاحب اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کیا، کیس خارج ہو گیا. لیکن اگر اس نے دلیل پڑھ دی تو پھر آپ نے دلیل پر جرح کرنی پڑے گی، اس دلیل کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ آگے سے کہے تم دلیل دو، تو جج کہے گا او بے وقوف خاموش ہو، اس کا کام دلیل دینا نہیں ہے، اس کا کام تیری دلیل پر جرح کرنا ہے. مدعا علیہ دلیل نہیں دیتا، مدعا علیہ دلیل پر حملہ کرے گا، اس کے مدعی دلیل دے کر اس کو سپورٹ کرے گا. اور اگر مدعی کے پاس دلیل نہ ہوئی تو مدعا علیہ قسم کھا کر کیس خارج ہو جائے گا. اب اس میں عیسائی مدعی تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور سرکار مدعا علیہ ہیں اس کا انکار کرنے والے کہ جو ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا دلیل پڑھو کہ وہ خدا کے بیٹے. انہوں نے ایک دلیل پڑھی، اس پر حضور نے تین سوال قائم کیے، وہ خاموش ہو گئے. میں اس طرف نہیں جاتا، وہ لمبی تقریر ہو جائے گی. لیکن وہ مناظرے تو بہت کبھی دیکھیں، کبھی حضور کا بھی تو مناظرہ پڑھے نا. سرکار نے کہا یہ جو مناظرہ ہے قرآن کے اندر موجود ہے. سید الافاضل کا حاشیہ کتنا خوبصورت ہے اس پر. اب آپ دیکھیے، جب یہ وہ گنگ ہو گئے، خاموش ہو گئے، البات تھی میری بہنوں میرے بھائیوں اللہ کی یکتائی کی. اللہ کی یکتائی پر جب علی بولیں تو دنیا خاموش ہوتی ہے. اللہ ایک ہے، جب اس عرفان کو علی بیان کرے تو دنیا حیران ہوتی ہے. جب صدیق اکبر بیان کرے، حضرت عمر بیان کرے، عثمان بیان کرے، کربلا میں حسین بیان کرے، غوث اعظم بیان کرے، داتا علی اجمیری بیان کرے، مجدد صاحب بیان کرے، سرکار مخدوم سمرانی بیان کرے، شاہ عبد الحق بیان کرے، پیر محلی شاہ بیان کرے، امام احمد رضا بیان کرے، سرکار مفتی اعظم ہند بیان کرے، اپنی منقبتوں کے اندر، اپنی حمد و ثنا کے اندر، اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی، تو انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، واہ کیا معلومات دی اللہ کے ہونے پر. میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سید صاحب اوپر آؤ، سید صاحب اوپر آؤ، یہ شان ہے، توجہ میں رکھیں آپ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. تو بولیے سردار کا عالم کیا ہوگا. توجہ کرنا، جب اللہ کے ایک ہونے پر حضور خود جو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، جب اللہ کے ایک ہونے پر حضور دلیلیں دے تو منظر کیسا ہوگا، دلیل کیسی ہوگی. اسی کو میرے امام نے کہا تھا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جب عیسائی گنگ اور خاموش ہو گئے تو انہوں نے چیلنج کر دیا مباہلے کا، کیونکہ مباہلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے، مناظرے سے پہلے نہیں ہوتا. توجہ ہے، یعنی پہلے حجت قائم کی جاتی ہے، جب حجت قائم ہو جائے تو اس کے بعد ہوتا ہے مباہلہ. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دونوں فریق جو کسی ایک بات پر جمع نہیں ہوئے تو وہ کھلے میدان میں آ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو، جو جھوٹا ہے اس پر عذاب آئے، جو جھوٹا ہے اس پر، توجہ ہے آپ، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر عذاب آئے. عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج کر دیا اپنی طرف سے، سرکار نے فرمایا چلو پھر میدان میں آؤ. اب سرکار کو انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ آئیں گے اور ہم بھی آئیں گے، اور ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مباہلے کے لیے دعا کریں گے کہ جو غلط ہے اس پر عذاب آئے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر کہہ دیا کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، جاؤ تم اپنے بھائیوں کو لاؤ، ہم اپنے بھائیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. وہ کیا لاتے؟ قرآن جو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تم اپنی اولادوں کو لاؤ، کیونکہ پھر اس میں اولادوں کو لے کر جس کے ساتھ بندے کا دل انتہائی قریب ہوتا ہے نا. دیکھو جھوٹا آدمی کبھی بچے کے سر پر رکھ کر بدعا نہیں کرے گا، تو جو ہے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بدعا، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بدعا، اپنی جان پر کہہ کر بدعا. تو بس مباہلے میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جھوٹے کو پکڑنے کے لیے اس کو کہا جاتا تو دیا، اپنی بیوی کو لا، اپنے بچے کو لا، اپنے بھائی کو لا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مباہلے میں نکلے تو پتا ہے ساتھ میں کون تھا؟ علی المرتضیٰ. دائیں ہاتھ میں ایسا حضور نے پکڑا حضرت علی کو. بلا تشبیہ، میرا گندا بدن اس لائق نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی دائیں طرف سے علی کو پکڑا اور بائیں طرف اپنی شہزادی کو لیا. دائیں طرف مولا علی ہے، بائیں طرف سیدہ زہرا پاک ہے. روایت میں یہ آتا ہے، آپ اٹھا کر بولو وارے نیارے ہو جائیں گے. سنیو حسن حضرت مولا علی کے گردن پر سوار تھے، اور ایک روایت ہے کہ حسن حضور کی گود میں تھے. کیا منظر ہوگا یار، اور حسین حضرت علی یا سید زہرا کی گود میں تھے، چلے آ رہے ہیں. اس کو دیکھ کر بیدم وارسی صاحب چیخ اٹھے، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کام. آج حقانیت کے لیے جو سامنے آ رہے ہیں یہ پانچ آ رہے ہیں، تو یہی تو مقصود ہے کائنات. مجھے اپنا ایک ملا کہہ گیا یہ شعر پڑھنا کیسے، میں نے کہا آپ نے کیکر کہاں سے لگ گیا، آپ تو سنی ہے. ہمارے کو ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ شعر پڑھنا صاحب کیسے ہیں، تو میں نے کہا آپ بھی تو علامہ الدہر کہلاتے ہیں، آپ تشریح کریں پھر بعد میں وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں نے کہا شرم کرو، یہ تمہارے اندر کہاں سے پلیتی آ رہی ہے؟ یہ تکبر کی پلیتی ہے، یہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے کہ میں سب سے الگ نظر آؤں، سب سے الگ نظر آؤں. کہتے ہیں یہ مقصود کائنات کہنا کیسے. میں نے کہا آپ سنی ہو کرے سے بات کر رہے ہیں، کہنے مقصود کائنات سے تو وہ مطلب نکالتے. تو میں نے کہا اس کا ذہن گندا ہے، وہ مطلب نکالتا، تو سنی ہے تو اپنا مطلب بتا. جیسے بنا الہ الا اللہ، کہ بنا الہ الا اللہ، میں نے کہا کچھ عقل کی بات کرو یار، کچھ یہ جو تم بات کر رہے ہو کبر کی طرف کی بات، اور کبر تم کس سے کر رہے ہو؟ تم آج کے ایک متقی کے جوتے کے برابر نہیں ہو، تم آل پاک سے کبر کر رہے ہو. تمہارے دارالفتا سمجھ تم لانتی ہو جاؤ گے، کبر کر رہے ہو. میں دارالفتا پر لانت نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دارالفتا ہوتا ہی اہل بیت کے لیے ہے.
لیکن جب وہ بغض میں چلے تو پھر وہاں رحمتیں نہیں اترتی، پھر لعنت ہی اترتی ہے.
عوض میں گالیاں نہیں دے رہا، وضاحت کی بات ہے، اور میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، ورنہ کیوں خوارج پر لعنت کی آپ نے؟ کیا ان کا دارالافتاء نہیں ہے؟ روافض پر کیوں کی؟ کیا وہ دارالافتاء نہیں ہے؟ میں نے دارالافتاء کی بات کی، یہ نہیں کہ کس کا ہے، میں نے کہا دارالافتاء کی عمارت ہے تو یہاں بھی اینٹ کی وہاں کی اینٹ کی، لیکن رحمتیں اینٹ اور گارے اور کلر سے نہیں ہوتی، ان کے ذکر سے ہوتی ہے. تم نے بڑے بڑے بورڈ کو سمجھ لیا، دستخطوں کو لگ لیا، سندوں کو سمجھ. میں نے کہا یہ بھی ایک ثانوی چیز ہے، اصل تو ان سے عقیدت ہے. ابے وہ ہاتھ سے نکل گئی تو دیواروں کی وجہ سے رحمتیں نہیں آتی ہے، ان کی محبت کی وجہ سے محبت.
بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو سبحان اللہ کہیے.
امام احمد رضا کا بھی دارالافتاء تھا نا، رحمتوں کا گہوارہ تھا، کیونکہ وہاں سے جب کوئی بات نکلی تو عشق اہل بیت میں نکلی، عشق صحابہ میں نکلی، ان کے دفاع میں نکلی، اور اسی بات میں لکھی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ کیجئے، مناظرہ ہو گیا میری بہنوں میرے بھائیوں، مناظرہ ہو گیا. اب آئی بات مبائلے کی کہ جو جھوٹا ہے لعنت کرے گا اپنے اوپر. اب لعنت کرنے کے لیے، بد دعا کے لیے رشتے بھی قریب لائے جاتے ہیں. فرمایا لے آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو. تو حضور نے بچوں میں کس کو لیا؟ حسن و حسین کو. بیٹوں میں کس کو لیا؟ حضرت مولا مرتضیٰ کو. نفس میں اپنی ذات کو لاؤ، اس میں حضور نے سیدہ زہرا پاک اور خود کو لیا. ایک قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق حضرت مولا مرتضیٰ اور حضور، یعنی اپنی جانوں کو لاؤ. اس جان سے مراد علماء نے لکھا علی ہے، اور حدیث پاک کے مطابق اس جان، اپنی جانوں کو لاؤ، اس سے مراد سیدہ زہرا پاک ہے. بولیے سبحان اللہ، سیدہ زہرا پاک ہے. اب جب یہ چلے آ رہے ہیں تو منظر کیا ہوگا؟ خدا کے دین کی حقانیت یہ پانچ بتائیں گے. عالم کفر کے سامنے قرآن کی صداقت، اور اللہ ایک ہے، اس پر مناظرہ تھا نا بھائی. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے بھائی، اس کی کوئی بیوی نہیں. اس سچائی پر مناظرہ تھا، اور اس مناظرے کی دلیل یہ پنچتن پاک بن کر آ رہے ہیں. تو اس کو مقصود کائنات نہ کہوں میں؟ فرمایا بیٹم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مرتضی علی مصطفیٰ علی.
اور اسی کو میرا امام جھوم کر کہہ گیا، کیا بات رضا اس چمنستان کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
اب سنیے، جیسی یہ میدان کے اندر ان کا ورود مسعود ہوا، میدان کے اندر جیسے ہی ان کا ورود مسعود ہو رہا ہے، پنجتن پاک وہاں سے چلے آ رہے ہیں. سیدہ زہرا پاک ساتھ میں ہے، مولا مرتضیٰ ساتھ میں ہے، امام حسن ساتھ میں ہے، امام حسین ساتھ میں ہے. توجہ میری طرف کریے، درود پاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے آپ کی، مناظرہ کس پر تھا؟ خدا ایک ہے، سب سے بڑی بات، اور اس سے بڑی بات تو کوئی ہے نہیں،
مقصود پر تھا. لوگ کہتے ہیں مقصود کائنات، میں نے کہا موضوع بھی تو مقصود تھا نا، یعنی ہماری عبادتوں کا سب سے بڑا مقصود یکتائی الہی ہے. نہیں سمجھے آپ؟
غور کریں میرے جملوں پر. آپ سرکار بیدم وارسی جو کہہ گئے نا بھائی مقصود کائنات، تو ہماری عبادتوں کا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہماری دعاؤں کا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہماری عبادات کا مقصود کون ہے؟ اللہ. ہمارے سجدوں کا مقصود کون ہے؟ اللہ. اور اس مقصود کو ثابت کرنے کون آ رہے ہیں؟ یہ پانچ بیگم، یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟
یہ تو آدھی بات پڑھوں گا، آدھی مناظرے میں پڑھوں گا، آپ کو نہیں بتاؤں گا دلیل، کیونکہ وہ چھپانی پڑتی ہے تھوڑی سی.
سنو میری بات، بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء، خیر النساء. سر جھکا کر کہو سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خیر ہے اخیر سے، خیر النساء، خیر النساء، کائنات میں سب سے بزرگ خاتون اللہ.
جب میدان محشر میں سیدہ پاک کا ورود ہوگا، منادی رب کی جانب سے محشر میں اعلان کرے گا، اے اہل محشر، بولو سبحان اللہ. اے اہل محشر اپنی گردنوں کو نیچے کرو.
اہل محشر پارسا اپنی گردنوں کو جھکائیں گے, وجہ دل میں آئے گا کیوں, تو رب کی جانب سے پکارنے والا کہے گا بنت رسول اللہ جنت میں تشریف لے جا رہی ہے.
سر نیچے کرو, شہزادی مصطفیٰ جنت میں جا رہی ہے,
سرکار کی اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہی ہے,
سرکار کی اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہی ہے,
آپ کی خادماؤں کے ساتھ جا رہی ہے, جو آپ کی خدمت میں جتنی رہی اور جس نے قیامت تک اپنے بچوں کو ان کا ادب سکھایا وہ ساری سیدہ زہرا کے قدموں سے لپٹ کر جنت میں جائیں گی.
ہاں جائیں گی, میری ہر بیٹی جائے گی, میری ہر ماں جائے گی, میری ہر بہن جائے گی جس نے زہرا پاک کے ادب پر پہرا دیا تھا, اپنے بچوں کا نام فاطمہ زہرا رکھا تھا, اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائی تھی, زہرا پاک کی تطہیر بتائی تھی, ان کی پارسائی بتائی تھی. جس عورت نے ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کو زہرا پاک کا مرتبہ بتایا خدا سے محروم نہیں کرے گا, وہ زہرا پاک کے قافلوں سے لپٹ کر جنت کے اندر جائے گا.
تو مرد کہاں رہیں گے؟ تو حضور نے یہ بات بھی اپنے وصال کے وقت فرمائی, سرکار جب دنیا سے ظاہری رخصت ہو رہے ہیں تو زہرا پاک کے کان میں حضور نے فرمایا تھا اے زہرا رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے. یہ صحیح سنت سے فرما, رب نے یہ کہا کہ ان اللہ غیر معذب کی ولا ولد کی, اور آگے فرمایا وہ محب کی. اللہ نے مجھ سے یہ کہا زہرا, کیونکہ پہلے کان میں حضور نے دائیں کان میں سیدھا زہرا کو یہ کہا تو زہرا رونے لگی, دوسرے کان میں کہا تو خوش ہوئی. کئی حوالوں سے حوالہ یہ کہ میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماؤں میں تمہیں حق دیتی ہوں, بتاؤ حضور نے تمہارے کان میں کیا کہا. سیدہ زہرا نے کہا کہ امی عائشہ یہ کہا تھا میرے دائیں کان میں کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور اپنے آپ کو سنبھالو, تو کہا میں رونے لگی. کہ بائیں کان میں میرے یہ کہا کہ زہرا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جس پر میں ہنسی خوش ہوئی. کیا؟ کہ ان اللہ غیر معذب کی, اللہ نے مجھ سے کہا کہ تجھے عذاب نہیں دے گا. ولا ولدی کی, تیری اولادوں کو عذاب نہیں دے گا. وہ محب کی, جس نے تیرے اور تیرے اولاد کا پیار کیا اس کو بھی اللہ عذاب نہیں دے گا. بولیے سبحان اللہ. تو میں یہ کہوں گا غلامی میں, ہم مل کر کہیں گے, زہرا پاک کی دربار میں کہیں گے, پنجتن پاک کی دربار میں کہیں گے, اور رب کے حضور یہ اعلان کریں گے کہ ہم نافرمانوں میں سے نہیں, پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین, پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین. بولیے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. تو میری بیٹیاں سنیں, آپ کی ہر لمحہ کتنا قیمتی گزر رہا ہے, مجھ جیسے نکمے کے کہنے پر نہیں, جن پاک بازوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کے صدقے ہم جیسے نکموں کا بھی کام چل رہا ہے. میرے بھائیوں غور کریں آپ کیا کہا گیا. اللہ اکبر, وقت تقریباً ہمارا مکمل ہوا اور موضوع ابھی بہت رفتار میں باقی ہے. چلو سننا ہے تو پھر کل جمعے کے بعد آ جاؤ مسجد حبیبیہ, تو جمعے کی نماز کے بعد بیٹھیں گے, عاشورہ بھی ہے, روزہ بھی ہے, دعائیں عاشورہ بھی ہے, کچھ باتیں وہاں ذکر بھی کریں گے. اب تو نمان خوش ہو گیا کہ جمعے کی نماز کے بعد بیٹھیں گے, سلام کے بعد کچھ باتیں مزید کریں گے, کیونکہ یہ دو دن دے دو اس نیت کے ساتھ کہ محبت ہے, پوری زندگی کے انشاءاللہ عمل کی توفیق مانگ لو کہ ان کی محبت کے صدقے جس مقصد کے لیے انہوں نے جانے دی تھی اس مقصد کو بچائیں گے, نمازوں کو بچائیں گے, روزوں کو بچائیں گے, تلاوت کو بچائیں گے, اسلام کو بچائیں گے, عقیدہ ختم نبوت کو بچائیں گے. اب آپ غور کیجئے, یہ ہے معرفت اہل بیت. جب یہ مباہلے میں آ گئے سامنے, موضوع ہے اللہ کی یکتائی کا, دلیل یہ پانچ ہے, تو یہ مقصود کائنات نہیں ہوئے. کہنے کہ یہ کلیتن ہوئے, تو میں نے کہا اتنی بکواس آپ کے ذہن میں کیوں آ رہی ہے سنیوں کے, کلیتن ہوئے یا جزیتن ہوئے, میں نے کہا چپ کرو, جو تعویل ان کے منصب پر روا ہے بس اس کے قائل ہو جاؤ. اتنی کیا بکواس آپ لے کر آ رہے ہو بہت بڑے مفتی بن کر جناب جو ہے کہ میڈیا کے, یہ مقصود والا کس. میں نے کہا مقصود میں تعویل ان کے منصب کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے. میں نے کہا کرتا کیوں نہیں. اسی کو تو اہل سنت کہتے ہیں کہ تطابق کرتے ہیں, عقلی تعویل کرتے ہیں, ان کے منصب کے اعتبار سے جملہ لاتے ہیں, لیکن حضرت بیگم وارثی کا یہ جملہ منع نہیں ہے. میں نے اس کی تعویل آپ کے سامنے ذکر کی. جن بزرگوں نے, اگر بڑے بزرگوں نے کوئی کلام کر بھی دیا ہو اس کا رخ اور ہے,
اور وہ رخ یہاں پر مراد نہیں ہے.
توجہ ہے, وہ رخ یہاں پر جیسے سجدے کی میں نے بات کی,
اے شوق کے دل, یہ تو اعلیٰ کہہ رہے ہیں, اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو ربانے, کتنی مشکل زمین ہے. اچھا وہ سجدہ کیجیے, مقصود کائنات سجدہ کیجیے. میں نے کہا اللہ وجہ درجوں میں چیزیں ملیں گی. اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر, وہ سر کو خبر نہ ہونا اس نے سارے شعر کو بے غبار کر دیا. میرے شیخ نے کیا فرمایا تھا حضرت شریعہ نے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. کہ لگے آپ حضور کو بھی یک کہہ رہے ہیں, یہ تو خدا ہو گئے. میں نے کہا بنایا لفظ جو ہے نا یہی بے غبار کر, یک نے جس کو یک بنایا, جو بنایا جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. میں نے کہا جملوں پر غور کر, یک نے جس کو یک بنایا, یہ لفظ بنایا ہی نے اس کو بے غبار کر. سنیے جب میری بہنوں میرے بھائیوں مناظرہ ہے خدا کی یکتائی پر. یہود نصرانیوں نے یہ کہا, نجران کے متشدد نصرانی, انہوں نے یہ کہا کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی جانوں کو اور اپنے نفس کو. وہ دیکھے کہ کون لاتے ہیں, سرکار چلے آ رہے ہیں. اور امام رازی کی کتاب آپ اٹھا, تفسیر کبیر دیکھیے, ملا علی قاری کے حواشی دیکھیے. آپ شروعات حدیث میں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ جب وہ آئے تو ان نجرانیوں میں جو سب سے بڈھا ان کا تھا, جو ان کا سب سے بڑا گویا کہ پادری تھا, اس نے جب آتے ہوئے فضا کے اندر ایک روشنی دیکھی تو اس نے کہا کیا کر آئے تم؟ تو ان کے ملا کہنے لگے مبہلے کا چیلنج لے آئے. تو کہا میری چارپائی اٹھا کر ذرا اس میدان میں تو لے جاؤ, تم ابھی بات کچھ نہ کرنا, پہلے میں کچھ بات کروں گا. چارپائی اٹھا کر لے گئے. سیدہ زہرا پاک تو حضور کی گویا کے ساتھ چادر مبارک کے اندر ہے, حضرت مولا سامنے موجود ہیں, حسنین کے چہرے نظر آ رہے ہیں. اور سرکار جب اس نے دیکھا تو چیخ اٹھا کہ معافی مانگو, اور نے کہا یہ ہماری شان کے خلاف ہے. کعبے ان کے بچوں کا چہرہ دیکھ, اگر ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھ گئے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائے گا. ہاں یہ امام رازی نے لکھا, فرمایا ہاتھ اٹھا کر اگر تم دعا کی بات کرتے ہو, ان کا یہ گود کا بچہ اگر اپنے معصوم ہاتھ, یعنی معصوم بمانا وہ پاکیزہ ہاتھ, وہ اٹھا کر یہ کریے کہے کہ یا اللہ کر اور یہ پہاڑ کو چلا, تو اس بچے کی انگلی اٹھے گی اور یہ پہاڑ ایسے چلے گا جیسے دریا کے اندر کشتی چلنا شروع ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. یہ مقام ہے خاندان رسول کا, کیا بات رضا اس چمنستان. اور اب پڑھو نا پشتوں سے میں نصیر ہوں. بولو سبحان اللہ. پشتوں سے میں نصیر ہوں. ہونا تو اقرار ہونا چاہیے. میری اولاد کشتی نوح کی مانند ہے. نوح کے طوفان نے غرق سے بچایا, وہ دنیا کا غرق ہونا تھا. میری اولاد کی کشتی میں آئے تو دنیا بھی بچ گئی, آخرت بھی بچ گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت سے تقابل نہیں, ان کی ہدایت سے تقابل نہیں, اس ظاہری طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے. حضرت نوح کی ہدایات کو جس نے لیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا. مجھے کہنے دیجئے اتنا لمبا ہم گندے ذہن والے مولوی کے حوالے سے کرے کیوں. ہم کہیں کہ جو ہدایت نوح تھی اس کی تکمیل ہو رہی ہے حسنین, اس کا اظہار ہو رہا ہے,
اس کا اظہار ہو رہا ہے. فرمایا اولاد رسول کو,
حضور نے فرمایا میری اولاد کشتی نوح ہے, من رکھی وہاں نجا,
جو اس میں سوار ہوا دنیا بھی گلے گلزار آخرت بھی.
بولے محبت سبحان اللہ. اب توجہ کرنا میرے دوستو, یہ آیت مباحلہ تھی, اس لیے بڑے بڑے صحابہ میرے جیسے اور آپ جیسے نکمے جب تھوڑے سے ہل جاتے ہیں تو جو سچے عاشق تھے رسول اللہ کے اور قرآن کو صحیح سمجھنے والے تھے, حضور کے پکے غلام تھے, اس صدیق اکبر میں جب ان آیتوں کو پڑھا ہوگا تو کیفیت کیسی ہوگی؟ سرکار فاروق اعظم نے جب پڑھا ہوگا تو کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے دنیا نے دیکھا کہ وہی امام حسن جب زمین پر کھیل رہے ہیں, حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ بن چکے ہیں. ہماری گلی کا کوئی کونسلر بھی ہو, احترام ہے کونسلروں کا, ادب ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک بندے کے اندر ایسی جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے, تو وہ لوگوں سے یوں ہاتھ ملاتے ہیں کیونکہ الیکشن ختم ہو گیا. میں نے کہا جو رسول اللہ کا خلیفہ بنے اور امت میں رسول اللہ کا جانشین بنے اس کا پروٹوکول کیسا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ لیکن ان حدیثیں, یہ قرآن کی آیتیں, لا اسألکم علی اجر الا المودۃ فی القربیٰ, یہ آیت مباحلہ
یہ ساری احادیث و فرمان صدیق اکبر سے زیادہ کون سمجھتا؟ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، میری مائیں سنیں، میرے بزرگ سنیں، صدیق اکبر رتبے اور مقام میں افضلیت میں ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت کی قدر، ان احادیث کی قدر، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. صدیق اکبر عصر کی نماز پڑھ کر مولانا مرتضیٰ کے ساتھ مسجد سے نکلے، دیکھ رہے کہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے اوپر قابو نہ رکھ پائے، دوڑتے ہوئے تیزی سے گئے اور امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا، اور اٹھاتے وقت چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھا رہے ہیں اور کندھے پر بٹھا کر کہہ رہے ہیں، علی تیری طرح تھوڑی ہے، تو رسول اللہ کی طرح دکھتا ہے، اے علی حسن کا چہرہ تیری طرح تھوڑی، یہ تو رسول اللہ کے. تو حضرت علی ہنسنے لگے، مسکرائے. ایک تو پیغام یہ ملا کہ مولا علی اور صدیق اکبر کی دوستی کتنی پکی تھی. کندھے پر امام حسن کو بٹھایا، میری ماں ذرا غور کرے، کندھے پر امام حسن کو بٹھایا کس نے؟ صدیق اکبر نے. بٹھانے کا انداز کیسا ہوگا؟ پہلے صدیق خود بیٹھے ہوں گے،
توجہ ہے، بٹھانے کا انداز کیسا ہوگا؟ صدیق بیٹھے ہوں گے. جس ابو بکر کے پیچھے علی نماز پڑھے، عمر نماز پڑھے، وہ حسن کے سامنے بیٹھے، سر پر امامہ بھی ہے،
نفیس اور نظیف لباس بھی ہے، حسن مٹی میں کھیل رہے ہیں. جب ان کو اٹھایا ہوگا تو پاؤں بدن پر لگے بھی ہوں گے، ان کے پاؤں کی مٹی کپڑے پر بھی لگی ہوگی. یہ انداز دیکھیں. ارے میں نے پڑھتے وقت حدیث یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق نے سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا کہ حسن تم کتنے پیارے ہو، سر پر اٹھایا کیوں؟ تو میرے کان میں ایک آواز آئی کہ ابے دیکھتا نہیں، یس علی کا بیٹا ہے، علی کے بیٹے کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، سر پر بٹھاتے. یہ علی کا بیٹا ہے، بولنا سبحان اللہ.
دلوں کو نرم کرو آل رسول کی محبت سے، یہ ضرب لگاؤ دلوں پر کہ دل نرم ہو جائے، اس سے سختی ختم ہو جائے.
صدیق اکبر کا بیٹھنا مزاج میں کیسا ہوگا، حسن کا بٹھانا کیسا ہوگا، کندھے پر اٹھانا کیسا ہوگا، مدینے کی گلیوں میں رنگ کیسا ہوگا. لوگ دیوانگی کی بات کرتے ہیں کہ جناب واسکٹ خراب نہ ہو جائے، کرکولی تیری نہ ہو جائے. میں نے کہا تم کرکولی سنبھالتے رہو، بازو تو سینہ صدیق اکبر کے عاشق لے گئے.
بولنا سبحان اللہ. کندھے پر بٹھایا، میری مائیں سنیں اور دیکھیں، حضرت ابو بکر نے امام حسن کو کندھے پر بٹھایا، ان کے پاؤں کی مٹی آپ کے لباس پر بھی لگی ہوگی. جب کندھے پر بٹھایا تو تھوڑا سا امامہ شریف ہل بھی گیا ہوگا، اور حسن مزیدار مزے سے بیٹھ گئے کندھے کے اوپر.
علی کے دل کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی.
اور اس جملے سے کہ علی حسن نہ جو ہے نا وہ مشابہت چہرے میں تم سے نہیں رکھتا زیادہ، رسول اللہ سے رکھتا ہے.
بولیے وہ کیفیت کیسی ہوگی میرے دوستو.
اس پڑھتے وقت میں نے اپنے بچوں کو کچھ کہا، میں نے کہا ڈھونڈو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تین شہزادے مشہور ہیں، حضرت عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد. یہ تین بیٹے ہیں حضرت ابوبکر. عبداللہ بن ابی بکر، ان کا بھی ایمان ثابت ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ بھی صحابی رسول، ایمان ثابت. محمد بن ابی بکر، یہ بھی صحابی ایمان ثابت ہے. ٹھیک ہے، محمد بن ابی بکر تو حضرت امام زین العابدین کے خالہ کے بیٹے، کیونکہ ان کی والدہ، توجہ ہے آپ کی، غور ذرا اس پر ذرا غور کریں توجہ کے ساتھ. بلکہ امام زین العابدین اور حضرت محمد بن ابی بکر، ان دونوں کی زوجہ جو ہیں وہ آپس میں سگی بہن ہیں، اور ان کی اولادیں آپس میں خالہزاد ہیں. حضرت محمد کے گھر قاسم پیدا ہوئے ہیں، اور امام زین العابدین کے گھر امام باقر پیدا ہوئے ہیں. تو امام باقر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ دونوں خالہزاد بھائی ہیں. پھٹا پتہ نہیں کہاں پر ہے، جھگڑا نہیں پتہ نہیں کہاں پر ہے، توجہ ہے آپ کی. اور محمد کی والدہ پتہ ہے کون ہے؟ جو حضرت ابوبکر کی بیوی ہے، یہ پہلے مولا علی کی بھابھی تھی، توجہ ہے، مولا علی کی بھابھی تھی سگی. مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار، جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جن کو تیار کہتے ہیں، جن کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، پھر فرشتوں نے پر لگایا اور وہ اڑتے ہوئے گئے، سرکار نے مدینے کے اندر ان کو اڑتا ہوا دیکھا. اور ایک دفعہ سرکار نے کہا وعلیکم السلام، لوگوں نے کہا حضور کون؟ فرما میرا بھائی جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، مجھے سلام کیا تو میں نے جواب دیا. بول رہا تھا سبحان اللہ. حضرت جعفر کی بیوی ہیں حضرت اسماء، اسماء بنت عمیس. جب حضرت جعفر شہید ہو گئے موتا میں، تو یہ بیوہ تھی، یہ کیا تھی، اتنا روئی ہیں کہ ان کا رونا حضور کے دل پر اتنا طاری ہوا کہ سرکار قریب آئے،
عدت تھی چار مہینہ دس دن، شوہر مر گیا ہے، دو دن گزرے، انہوں نے فرمایا عدت ختم تیری.
کوئی مفتی فتوا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ یہ میرے آقا سارے ہیں. ان کا رونا اتنا درد سے تھا، درد سے تھا، فرمایا اسما بچوں کو سنبھال، تیری عدت ختم ہوگی. دو دن میں عدت ختم،
چار مہینہ دس دن عدت، عدت ختم.
بعد عدت
یہ جو ختم کروائی، ان کے بعد نکاح
ان کا ہو رہا ہے حضرت ابو بکر سے،
اور ان سے پیدا ہو رہے محمد. بولو نا سبحان اللہ،
محمد. پھر جب حضرت ابو بکر انتقال کر رہے ہیں تو یہ حضرت علی کے نکاح میں جا رہی ہے. بڑی شانوں والی خاتون رہیں گی حضرت اسماء، تین کے نکاح میں رہی، تین سے بیوہ ہوں، اور تینوں اپنے وقت کے آفتاب، ایک حضرت جعفر طیار، حضرت ابو بکر صدیق، اور سیدنا علی المرتضیٰ.
یہ وہی اسماء بنت امیس ہیں کہ جنہوں نے سورج لوٹنے کا معجزہ بیان کیا. انہی کی روایت ہے، وہ جو مقام صحابہ خیبر سے لوٹتے وقت حضور نے سورج کو لوٹایا تھا مولا علی کے لیے. توجہ ہے، یہ بیان کرنے والی جو ہے سید اسماء ہے.
حضرت اسماء نے کہا میری آنکھوں نے دیکھا کہ صحن میں اندھیرا ہو گیا اور پھر روشنی نکل آئی، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکلا
اور علی المرتضیٰ نے عصر کی نماز ادا کی.
تو حضرت یہ، میں نے اپنے بچوں سے کہا ڈھونڈو امام حسن کو حضرت ابوبکر نے کندھے پر بٹھایا ہے،
کیونکہ یہی آیات میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں نظر میں تھی نا. جب یہ آیت میرے جیسے اور آپ جیسے پڑھ کر رو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، تو اس آیت کو حقیقی سمجھنے والے اور اصل سمجھنے والے صدیق اکبر کے قلب پر کیا کیفیت اور محبت ہوگی اہل بیت.
توجہ ہے، غور کیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تین بیٹے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، اور محمد بن ابی بکر. میں نے اپنے بچوں سے کہا ذرا ڈھونڈو کتابوں کے اندر کہ کبھی ایسا معاملہ ابو بکر صدیق نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کہ اپنا بچے کو اٹھایا کندھے پر بٹھایا ہو، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. اور توجہ ہے، سنی ہو محبت والے ہو تم،
اس کی تفہیم ہم اہل سنت کے نظریے سے کر رہے ہیں. کہیں کہاں سے بیان کیا تم نے؟ میں نے کہا مشک بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. کہاں سے بیان کیا؟ میں نے کہا کہاں سے بیان کیا؟ اگر یہ ہم تیرے سے پوچھ کر کرتے تو ہم کرسی پر بیٹھ کے یہاں تقریر کر رہے ہوتے.
توجہ ہے آپ کی، ہم عشق کے بندے ہیں، یہ وہ تعبیری معنی اس کا بنتا ہے، تفہیمی معنی بنتا ہے. خدا، ہم دعویٰ نہیں کر رہے، بزرگوں کے صدقے اللہ ہمارا شرح صدر کرے اور مخلص بنائے، متکبر نہ بنائے،
بڑوں کو بڑا یقین کرنے کی توفیق دے تو فیضان دل پر آتا. میں نے اپنے بچوں سے کہا ڈھونڈو ذرا کتابوں کے اندر کہ تین بیٹے ہیں حضرت ابوبکر کے، کبھی حضرت ابوبکر نے مدینے کی گلیوں میں ان کو کندھے پر اٹھا کر گھمایا، مکے کی گلیوں میں قدم گویا کہ اٹھا کر گھمایا؟ میں نے کہا ذرا ڈھونڈو اس چیز کو. ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. کسی حوالے میں بولو، نہیں ملا. ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. کہ جناب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، میری مائیں سنیں، ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے نا ذرا، ماں دل کی بڑی نرم ہوتی ہے. تو میں ماؤں کو خطاب کر رہا ہوں، بھائیوں کو ذرا توجہ کریں کہ حضرت ابوبکر نے کبھی اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھایا اور پھرے ہوں حضرت اپنے تینوں بیٹوں میں سے؟ نہیں ملا. میرا ایک دوست ہے، وہ سنے لگا کہ کیوں اتنا زور لگا رہا ہے اس پر. میں نے کہا بس یار دل بڑا سخت ہے تو بس اس کو کس سے رگڑے اور کہاں سے چمک پیدا ہو، بس اس کو تلاش کر رہے ہیں. ہمیں ان باتوں سے مقصد صرف یہ چمک ہے، باقی زور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حالات دل کو سخت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ابے بھائی کسی کتاب میں ہوگا، اب اتنی کتاب سارا ٹائم کے کس میں لگا دو گے؟ کوئی اور حوالہ ڈھونڈو، کچھ اور دیکھو. کیا سارا ٹائم اس میں لگا دو کہ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اچھا یہ بتا مجھ سے کہنے گا، اچھا یہ بتا اگر اٹھایا ہو تو. میں نے کہا اب اس کا جواب سنو، یہیں پر لا کر ہم نے چوٹ لگانی اپنے دل پر، اپنی اصلاح کرنی ہے. دیوانہ اپنا دل خوش کرتا ہے، ہم نے تو اپنی اصلاح کرنی تھی. میں نے کہا اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی کسی کتاب میں نہیں لکھا، اگر لکھا ہوا بھی ہو تو. میں نے کہا یہی تو فرق ہے علی کے بیٹے میں اور سب کے بیٹوں میں.
بولی نا سبحان اللہ.
میں نے کہا یہی تو فرق ہے سب کے بیٹوں میں اور علی کے بیٹوں میں. کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا اگر ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے بیٹوں کو کندھے پر اٹھایا تو وہ کہیں لکھا ہوگا، کہیں لکھا ہوگا. یہی بول رہا ہے تو؟ کہاں کہیں لکھا ہوگا. میں نے کہا کہیں لکھا ہوگا. اور زہرا کے بیٹے کو اٹھایا تو پھر بخاری میں لکھا گیا،
سب سے پہلی کتاب میں لکھا گیا، سب سے بعد کتاب میں لکھا گیا. اس بات کا اشارہ ہے کہ امام بخاری کا دل کتنا اہل بیت کے لیے تڑپتا تھا. چن کر لائے ہیں دلیل حضرات اہل بیت کی شان کے لیے. بولو سبحان اللہ.
یقیناً سیدنا صدیق اکبر کی اولاد صحابی رسول. لیکن اگر اب بھی اگر کوئی تکبر میں ہمیں تنقید سے دیکھ رہا ہوگا, میں نے کہا مفتی صاحب مطالعے کو گھیر کر لائیں, توجہ رکھو. بھی مولا علی قاری علیہ الرحمہ تحریر فرما رہے کہ دیکھو حضرت حسین, میں بات کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں, وقت ہو گیا ہو گیا, بس چند منٹ کی اجازت لے لیں, سنیں میری بات. آج کی رات کے حوالے سے حسین ابن علی امام حسن کو حضرت ابوبکر نے اپنے کندھے پر اٹھایا, کبھی اپنے بچوں کو اٹھایا تو گھر میں اٹھایا ہوگا, ان کو گلیوں میں اٹھایا. اور کوئی فرق آیا سنیے, تم سے بہتر کون سمجھے گا اس کو یار. میں تو یوں سمجھا رہا ہوں جیسا میں کئی اور مجلس میں بیٹھا ہوں, میں تو سنیوں میں بیٹھا ہوں یار. تم تو چنگاری دو تو تم شولہ بن جاتے ہو, تو اس بات کو سمجھے نا آپ, یہ محبت کی راہیں ہیں. اگر اپنے بیٹے کو اٹھایا تو کہیں لکھا گیا, زہرا کے بیٹے کو اٹھایا تو بخاری میں لکھا گیا, اپنے بیٹے کو اٹھایا تو شاید گھر میں اٹھایا ہوگا, ان کے بیٹے کو اٹھایا تو مدینے کی گلیوں میں گھومے, بتانے کے لیے کہ یہ ان سے عشق و محبت ہے. کہ حب آل محمد من ماتا, حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا, ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا, جو خاندان رسول کی بغض میں مرا وہ کفر کی موت. مجھ سے کہنے لگا ایک بندہ, یہ تو کشاف کا قول ہے, یہ جو تم پڑھ رہے ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے کشاف معتزلی تھا. میں نے کہا ہم کو سب پتا ہے کشاف کون تھا, اس کی تفسیر بھی ہم نے دیکھی, کشاف کون تھا ہمیں پتا ہے. میں نے کہا اسی کو تو کہتے ہیں الحق کو ماں شہدت بھی لادا. میں نے کہا جب رازی کی کتاب سے صدیق اکبر کی شان ثابت ہو جائے
تو میری بات سنو, میں مانتا ہوں یہ کشاف کا قول ہے. امام رازی نے نقل کیا پوری تفسیر,
تفسیر کبیر شریف دیکھیں صفحے کے صفحے بھر دیے, اس پر وقت نہیں ورنہ میں بھی پورے کاپی لایا ہوں, کہ کیوں یہ بات کی گئی کہ جو مرے اہل بیت کی محبت میں وہ مرا شہید ہو کر, جو مرے دل میں برائی رکھ کر خاندان رسول کی وہ کافر کی موت مرا. فرما جو مرے اس حال میں کہ دل میں آل رسول کی محبت تھی, پیشانی پر ایک نور ہوگا جو پورے صراط کے اندھیرے کو ختم کرے گا.
میں نے کہا لکھا تو کشاف نے تھا, نقل راضی نے کیا, مجھے کشاف سے کیا کرنا ہے. کشاف اعتزالی تھا, وہ کون تھا, وہ رازی تھا, وہ یہ تھا. میں نے کہا وہ تو اس کے فلسفے پڑھتا رہا, میں تو راضی کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر بھی تھکن نہ ہے تو جب حضرت پیر محلی شاہ صاحب نے اپنے زندگی کی آخری کتاب لکھی تصفیہ ما بین السنی والشیعہ, تو اس کے اندر اہل بیت کی منقبت کے لیے سارے الفاظ لے کر آئے. میں نے کہا یہ قول میرے نزدیک مسند مستند جو ہوا وہ کشاف کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ سنی ائمہ کی وجہ سے, سمجھ رہے میری بات آپ. اور اس پر شواہد موجود ہیں, اس پر احادیث کے شواہد موجود ہے کہ جملہ درست ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا وہ شہید ہے. تو حضور نے نہیں فرمایا من احبنی وحب حاضین,
جو مجھ سے پیار کرے میرے حسن حسین سے پیار کرے, وہ اباہما ان کے باپ سے پیار کرے, وہ اموہما ان کی ماں کا ادب کرے, کانا مائی فی دریتی یوم القیامہ, وہ جنت جائے گا اور رہے گا میرے گھر کے اندر.
یہ کتنا بڑا شاہد موجود ہے, درجنوں روایات اس پر میرے دوستو بزرگ موجود ہیں. تو امام حسن کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر بتا دیا کہ اللہ نے بہت عزتیں اور محبت کا درس دیا ہے خاندان رسول کے لیے, اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ حضرت حسین صحابی بھی ہیں. کل اس پر ڈسکس کریں گے, حضرت حسین صحابی ہیں کیونکہ رسول اللہ کو دیکھا ہے. اور اس کے لیے اہل سنت کے ائمہ نے اتنا جتن کیا ہے, سنی خشک نہیں ہوتا. لوگ جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا اس لیے عوامی مزاج نہیں. میں نے کہا تم نے کتابیں نہیں پڑھی, جن پر کتابیں ناز کرتی انہوں نے جو اصول بنائے وہ ذرا پڑھ. ہمارے وہاں بحث چلی کہ جو حضور کا صحابی ہو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہو, ڈاکٹر ہو, ایک بچہ کہہ کہ یہ بچہ آ رہا ہے, یہ بچہ ان کا شاگرد ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ اس کی عزت ہے بے عزتی ہے. اگر بہت بڑا کوئی آدمی آ رہا ہے عمر میں بڑا ہے یہ شاگرد ہے, تو عمر کے اعتبار سے لوگ کہیں گے. تو بچہ کسی کا شاگرد ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو بچہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے, یہ سوال اٹھا. توجہ ہے, مصطلحات حدیث کے اندر صحابی کی تعریف میں یہ بات چلی کہ صحابی کون ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کتنے عمر کے شخص کو صحابی کہیں گے, بچے کو صحابی کہا جا سکتا ہے, یہ سوال پیدا ہوا. خارجیوں نے کہا بچہ صحابی نہیں ہو سکتا. سنی ائمہ اپنے کمر کس کے دارالفتا کی ساری کتابیں لائے ٹیبل پر,
یہ ہوتے ہیں سنی دارالفتا.
بولیں سبحان اللہ.
فرمایا حضرت فلاں نکاح طلاق، بلا سب چھوڑو ابھی سب دین کا مسئلہ، پہلے افضلیت ہم بیان کریں گے حضرت حسین کی. حضرت حسین اب تحقیق بن گئی، توجہ ہے آپ کی، اصول حدیث کی آپ پڑھ کر دیکھیے، سب سے کم عمر کے بچے صحابی امام حسن ہیں اور امام حسین. بچہ سوال اس پر ذہنی سمجھ رہے ہیں آپ، میں تحقیق ختم کر دوں گا اس پر. سوال یہ تھا کہ بچے کو صحابی کہنا حضور کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ بہت ماہر باصلاحیت شخص اگر کوئی بڑی عمر والا شاگرد ہو تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا بڑا باپ کمال آدمی جو اپنے شاگرد سے پہچانا جائے گا، اور اگر بچے کو بٹھا دیا جائے کہ بچہ ان کا شاگرد ہے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بچہ کیسے شاگرد ہے، بچے نے کیا سمجھا ہوگا. لیکن آئمہ نے کہا اوے بچہ کون بچہ حسن، کہا یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. تم حسن کو جن بچوں سے شمار کر رہے ہو تمہیں ابھی تک درک لگی نہیں ہے. فرمایا خود اٹھا بخاری مسلم دیکھ، کتاب الزکات کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، جب صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے، صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے، امام حسن کی عمر 2 سال تھی اور سرکار کی وصال تک تو وہ 6-5 سال کے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، ابھی تو 2 سال تھی، صدقے کے کھجور رکھے ہوئے تھے، صدقے کے کھجور. نبی کبھی کوئی اصول بے پر بے محل جگہ پر اصول بیان نہیں کرتا. امام حسن نے صدقے کے کھجور میں ہاتھ مار کر جیسے منہ میں ڈالا تو حضور خود زور سے بول کے بخن بخن پھوک حسن جلدی سو، اور کان میں کہنے لگے آل محمد جو ہے نا ان پر صدقہ حرام ہوتا ہے. سمجھنے والے اس جملے پر غور کر گئے کہ اتنا بڑا شرعی اصول جو سب سے پہلے بیان ہوا اور حسن کے سامنے بیان ہوا، توجہ ہے، یہ اصول حضور نے سب سے پہلے بیان کیا اور امام حسن کو بیان کیا. کوئی کہے کہ اتنی بڑی بات بچے سے کی گئی، میں نے کہا جس طرح بچہ صحابی ہونے کی حساسیت آپ میں گرم ہو رہی ہے تو اس اصول میں بھی تو وہ حساسیت لے کر آئی ہے. جو تعویل اس اصول کے اندر کہیں گے وہی تو ہم صحابیت میں کر رہے ہیں. اب میرے دوستو اہل سنت کی محبت اہل بیت سے دیکھیں، اہل سنت بھیڑ گئے ناسبیوں سے، خارجیوں سے، اور سارا زور اس پر لگایا کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے، اور اس میں قانون نکالا کہ صحابی ضروری نہیں کہ وہ علم لے، کیونکہ سرکار کی ذات صرف علم دینا نہیں، سرکار کو دیکھنا بھی شرط ہے، سرکار کو دیکھنا بھی شرط ہے، کسی پروفیسر اور ڈاکٹر سے سیکھنا شرط ہے. حضور منبع شرف ہے، جو آپ کو دیکھے وہ بھی شرف. ارے یہ تو زہرا کا بیٹا ہے اور بیٹا رسول اللہ کا. حضور نے فرمایا میری اولاد علی کی پشت میں، سرکار نے فرمایا میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں رکھی ہے، یہ بیٹا حضور کا ہے، توجہ ہے، یہ بیٹا زہرا کا ہے. بچے کے اندر وہ عادت آ جاتی ہے جو ماں باپ کے اندر آج کل تو میڈیکل اس کو پروف کر رہی ہے، توجہ ہے، باپ وہ ہو جو پیدائشی توحیدی ہو. باپ حسن کے والد وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بھی خدا کو ایک ماننے والے، ماں کی گود میں بھی خدا کو ایک ماننے والے. آپ کھولی تو پہلا چہرہ حضور کا دیکھا، گھٹی ملی تو لعاب مصطفیٰ سے ملی، گود میں کھیلے تو حضور کے کھیلے، پرورش میں آئے تو حضور کے آئے. بچے تھے لیکن سب سے پہلے باپ کی بچپن میں سمجھ دیکھے آپ. حضرت مولا جب ایمان لائے عمر 8 سال تھی، 8 سال، 8 سال کے بچے کو پتا ہے یہ رسول اللہ ہے. رسول سمجھنے کے لیے پیچھے کتنا طویل ایک علمی سلسلہ ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے، ہم کیوں آئے، کیا کریں گے، رسول کیا دیتا ہے، یہ پوری ایک تفصیل ہے، اس کے بعد تصدیق ہوتی ہے. مولا مرتضیٰ نے سب سے پہلے بچوں میں تصدیق کی، خدا کو ایک مانا. 8 سال کا بچہ مکہ کے ماحول میں گلی گلی بتوں کو پوجا جا رہا ہے، اس نے کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی بت کو سجدہ نہ کیا. باپ کا بچپن دیکھو اور ماں کا بچپن دیکھو. ماں کا بچپن وہ اللہ اکبر کہ سیدہ زہرا پاک جب پیدا ہوئی تو سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بزغت منی، فاطمہ میرا جگر ہے. حضور سے جو جڑ جائے، حضور سے جو جڑ جائے وہ عرش سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، جیسے وہ مٹی شریف. توجہ ہے، حضور نے سیدہ زہرا کو یہ نہیں کہا کہ میرے سے جڑی ہوئی ہے، فرمائی میری جان ہے. بزغا، توجہ سنو، تقریر ختم ہو رہی ہے. بزغا
حضور مبالغہ نہیں کرتے حق بتاتے ہیں. بزغا بزغا جب ماں کے بطن میں بچہ رک جاتا ہے, چار مہینے کا حمل جب رکتا ہے تو چار مہینے کا جب حمل ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں ماں کے پیٹ میں اور اس میں روح پھونکتے ہیں. چار مہینے سے پہلے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر وہ جب اس کیفیت میں پہنچتا ہے بدن کی کہ اس میں روح ڈالی جائے علقہ, اس کے بعد جب مزغہ, مزغہ تیسری کیفیت ہوتی ہے توجہ ہے کہ جس میں روح منتقل کی جاتی ہے. چوتھے مہینے میں بچہ جو شکل اختیار کر جاتا ہے تو بچے میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے کہ اس میں جان ڈالی جائے. بچے میں جب ماں کے بطن میں چوتھے مہینے میں جب جان ڈالی جاتی ہے اس مرحلے کو مزغہ کہتے ہیں, مزغہ کہتے ہیں یعنی وہ کہ وہ جان کا مرحلہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ پتا میری کیسی ہے؟ فرما کیسی؟ فرما میرا مزغہ ہے, یعنی جس وقت میری جان آئی وہ جان ہی زہرا ہے.
یہاں لا کر اسی لیے شاہ الحق صاحب محدث سے دہلی تڑپ اٹھے, فرما اگر افضلیت قرابت ہونا تو کائنات میں کوئی فاطمہ کے مقابلہ کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ فضیلت جو سیدہ زہرا کو ملی ہے یہ کسی صحابی کو نہیں ملی. توجہ ہے آپ کو, قدر کریں.
اگر افضلیت مطلق کا قاعدہ
قرابت ہے
جبکہ قاعدہ نفع اسلام ہے تو پھر سیدہ زہرا کی یہ شان اتنی بڑی ہے
کہ پھر سب پیچھے ہیں. اس لفظ سب میں سب سمجھ, سب پیچھے ہیں.
یہ شان ہے تو جن کی والدہ
کا یہ مقام, جن کے والد کا یہ مقام,
جو پلے حضور کی گول کے گود کے اندر,
نام حضور نے دیا, آنے سے پہلے حضور کو بشارتیں ملی, وہ بچہ عام بچہ نہیں تھا, وہ بچہ عام بچہ تھا جس کے لیے حضور خطبہ روکیں, کوئی بچہ پکڑ کے نہ لے جائے, ہمارے گود کا بچہ آ جائے ہم جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں تو پھر بچے کو اگر کوئی ضرر نہیں ہے تو ہمارا کوئی مرید آگے جاتا ہے, لیکن جب حسن آ رہے ہیں تو کوئی صحابی نہیں پکڑتا, ان کو پتا ہے جب یہ آ گیا تو حضور ہی ان کے پاس آئیں گے, کوئی مرید آگے نہیں آتا. توجہ ہے, ورنہ حضور خطبہ دے رہے ہیں تو ہر صحابی دیکھ رہا ہے نا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں, گود میں بٹھا لیں لیکن کوئی آتی لگاتا حسن کو, بولو نا سبحان اللہ.
اور حسن بھی دیکھے سیدھا صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے مبارک پاؤں کے ساتھ صحابہ کو بدن سے لگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اور سرکار خطبے میں دیکھتے جیسے قریب آئے تو چپ ہو گئے, نیچے اترے اور جلدی سے پکڑ کے لائے, کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور پیاس لگی ہے, پیاس لگی نانا جان, پیاس لگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہنے مبارک سے اپنی زبان بات کی جس پر قرآن نازل ہوتا ہے خدا بولتا ہے. یہ روایت حسن حسین دونوں کے رضی اللہ عنہما دی. صحابہ کہتے ہم وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ پیار کبھی ایسا نہیں دیکھا, کیونکہ بچہ بھی پھر ایسا کبھی نہیں تھا, نانا بھی ایسا کبھی نہیں تھا.
ممبر سے نیچے اتر کر حضور نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی, وہ ایسے چوس رہے تھے جیسے آم کو چوسا جاتا ہے یا کھجور کو چوسا جاتا ہے, چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے. حضور کی انگلیوں سے کوثر جاری ہوتی ہے تو زبان سے کیا جاری ہوتا ہوگا؟
بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا نا وہ زمزم سے افضل ہے, یہ ہمارے سارے محدثین نے لکھا, کیونکہ زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل سے, اس پانی کو نسبت ہے حضور سے, زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل کی ایڑی سے اور اس کو نسبت ہے حضور کی انگلیوں سے. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے جلد نمبر 1 فتاوی رضویہ میں باب تیمم میں یہ مسئلہ ذکر کیا تفصیل کے ساتھ, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا زبان پر جو تری اور جاذبیت ہے وہ تو ہے, حضور اگر کسی پانی سے وضو کر لیں, ایک دیکھو پانی وضو کے لیے وہ چاہیے جو طاہر ہو مطہر ہو, صرف پاک نہیں, مستعمل پانی پاک ہوتا ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا. ایک چھوٹے برتن کا پانی جو پاک تھا اس میں اگر آپ نے بغیر ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالا تو مستعمل ہو گیا, وہ پانی کپڑے پر لگے گا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا, وہ استعمال شدہ پانی. جو ایک دفعہ بدن سے گزر گیا وہ استعمال ہو گیا, ناپاک نہیں ہے لیکن پاک نہیں کرے گا. وضو کے لیے وہ پانی چاہیے جو پاک بھی ہو پاک کرنے والا بھی ہو. لیکن اعلی حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں کہ سرکار جس پانی سے وضو کریں اور آپ کے بدن سے جو پانی گر رہا ہو وہ پانی مستعمل نہیں, وہ خود طاہر مطہر ہے, دوسرا وضو کرے وضو ہو جائے گا. بولو نا سبحان اللہ. یہ بڑی دقیق بحث فرمائی ہے, کہیں فقہ میں نہیں ملے گی, صرف میرے امام کی کتاب میں ملے گی.
اور انبار لگائے اور پھر آگے میرا امام عشق کے جلالت میں کہتا ہے فرمائے یہ تو بدن مصطفیٰ کا پانی ہے جس پر حدیث موجود ہے کہ صحابہ اس کو پیتے تھے. پیتے تھے نا, تو مستعمل پانی کیسے پینے؟ فرمایا پیتے تھے. فرمایا یہ تو بدن کا پانی تم پوچھ رہے ہو کہ حضور کے بدن سے جو پانی آیا. فرمایا حضور کے بدن سے پانی آئے جب سرکار نے مثلا ہاتھ دھویا تو فرمایا اس گرنے والے پانی کو مستعمل نہیں کہیں گے, یہ مطہر ہے. یہ دل, فرمایا ہاتھ کی کیا بات کرتے ہو, وہ پانی چہرے پر لگ کر دل کو بھی صاف کر دیتا ہے. ابے پانی جب تک حضور نے لیا نہیں تو صرف بدن کو صاف کرتا تھا, حضور کے استعمال میں آ گیا تو بدن بھی صاف کرنے لگ گیا, دل بھی صاف کرنے. بولو نا سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کے بدن سے جو پانی گرے وہ دلوں کو صاف کرے, حضور کی زبان کا پانی جس حسن کے منہ میں جائے اس کی بات ان کرامتوں کا اندازہ.
اس حسین ابن علی کی شان کیا ہو.
علامہ تفتزانی کی ایک بات کروں, علامہ تفتزانی اہل سنت کے علم کلام اور منطق کے امام ہیں. یہ بچپن کے اندر بہت غبی اور کن ذہن تھے, غبی اور کن ذہن تھے. کہتے بچہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا بھی شرح صدر کرو نا, جاؤ
توجہ کیجیے. آئیے
بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے کہ سرکار کے بدن مبارک سے جو پانی نکلا اور گرا وہ دلوں کو بھی پاک کرتا ہے. تو سرکار کی دہن مبارک سے جو چیز حسن کے منہ میں منتقل ہوئی اس پانی کی تاثیر کیا ہوگی. وہ پانی جو بدن سے لگ کر فیض پایا تو دلوں کو صاف کر گیا, اور جو زبان کا پانی جو آپ کی طبیعت اور ذات کے ساتھ تھا وہ امام حسن نے پایا. توجہ ہے آپ کی. وہ حضرت سیدنا امام حسن نے پایا. اب یہ کیفیت آپ بچپن کی دیکھیے کہ حضرت امام حسن کو یہ رتبہ اور یہ شرافت, یہ کرامت, یہ عزت اس مرتبے اور اس مقام پر ملی. میرے امام نے یہاں تک لکھا کہ یہ تو پانی ہے حضور کے بدن کا. ہم تو اہل سنت فضلات شریفہ کو بھی شفا مانتے ہیں. فضلات شریفہ کو بھی بولیے شفا مانتے ہیں. تو بدن مصطفیٰ سے اترنے والا پانی وہ زمزم سے افضل ہے, کیونکہ زمزم کو نسبت ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں سے, اور اس پانی کو نسبت ہے محمد رسول اللہ کی انگلیوں سے. آپ نے زمزم پیا, حسنین نے دہن مصطفیٰ کو پیا. زمزم کی تاثیر ایڑی اسماعیل سے ہے, اور جس کو حسنین پی رہے ہیں وہ زبان مصطفیٰ سے. قدر جانیے تو عقل کا معیار آپ دیکھیے کہاں پر پہنچے گا اور وہ سلسلہ کہاں پر آ رہا ہے. سرکار اگر کلی کر دیں تو پاگل کو پلائے تو وہ عقل والا ہو جائے, پاگل کو اگر کلی کا پانی دیں تو وہ عالم ہو جائے, اور حسن ہو زہرا کا بیٹا, حسین کا بھائی رضی اللہ عنہ, بولنا سبحان اللہ, علی کے بیٹے, اور حضرت ابراہیم کی دعا کا ایک نظر. ان ابراہیم کان امتن, لوگ کہتے ہیں ابراہیم کیسے ہوں گے علیہ السلام, جن کی تعریف خدا نے کی ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن للناس, کہ ابراہیم وہ ہیں جو تنہا امت ہیں. علماء نے لکھا کہ آپ کو امت کیوں کہا گیا. فرمایا امت اس کو کہتے ہیں جس میں سارے اخلاق جمع ہو جائے. کتنی قربانیاں دی, کتنی جد و جہد کی. لوگ کہنے لگے ابراہیم کون ہوں گے, میں نے کہا کربلا پڑھ لو, یہ آل ابراہیم ہیں, یہ آل اسماعیل ہیں. بولو سبحان اللہ, یہ آل ابراہیم ہیں, یہ آل اسماعیل ہیں. تو پوچھا گیا کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے. ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگائے اور کہا ہو سکتا ہے. کسی نے پوچھا آپ نے اتنا زور علم پر کیوں دیا کہ بچہ صحابی ہوتا ہے. فرما بات حسن کی ہو گئی تھی, بات حسین کی ہو گئی تھی, تو میرا دین امبر وارسی, میرا دین امبر وارسی, بخدا ہے عشق محمدی, میرا ذکر و فکر ہے بس یہی, صلو علیہ و آلہ. کا بات ہو گئی حسین کی تو اب مفتی ہونا بھی ان کے لیے تھا, شیخ الحدیث ہونا بھی ان کے لیے تھا, پیر ہونا بھی ان کے لیے تھا, مقرر ہونا بھی ان کے لیے تھا, سیٹ و امیر ہونا بھی ان کے لیے تھا, جوان ہونا بھی ان کے لیے تھا, ہونہار ہونا بھی ان کے لیے تھا, عزت ہونا بھی ان کے لیے تھی, مال بھی ان کے لیے تھا.
اتنے مرید بھی ان کے لیے تھے، اتنے شاگرد بھی ان کے لیے تھے، اتنے حوالے بھی ان کے لیے تھے، سب ادھر لگا دیے. اب فرمایا کہ امام حسن صحابی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا اہل سنت میں کہ 5 سال کے بچے کو صحابی کہنے کی ضرورت جو پیش آئی وہ امام حسن اور امام حسین کی وجہ سے.
بولی سبحان امام حسن اور حضرت امام حسین کی وجہ سے آئی. تو میرے بزرگوں دوستو آپ توجہ فرمائیے کہ یہ مرتبہ اور مقام کیسا افضل اور اعلیٰ ہے، کیسی شان ہے، اور رسول اللہ نے ان کو کیسے نوازا ہے. ایک حدیث پاک میں یہاں پر پڑھوں گا کیونکہ میری بہنیں بیٹھے ہیں کل کی، شاید وہ درس میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو سکے مسجد کے درس کی وجہ سے، تو میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا، لیکن کیونکہ چند ضروری باتیں جو بہنوں کو پتا ہونی چاہیے. بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ کی توہین کی، یہ آخری حوالہ پڑھوں گا، حضرت حسن کو حسین کو حضور اس طرح اٹھاتے تھے جیسے ماں نخرے میں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے. میری ماں سنے، ماں کو جو بڑا لاڈ آتا ہے نا اپنے بچے پر تو وہ اپنی کمر پر بٹھاتی ہے بچے کو. آپ کبھی اپنے بچے کو کمر پر بٹھائے نا تو غصہ بھی ہوگا ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ نفسیاتی کمل ہے. لاڑ جب لاڑ زیادہ ہوتا ہے نا تو یہاں تو پھر بڑا غصہ بھی آتا ہے کہیں بچہ اگر یوں ہو، لیکن بچہ اگر کمر پر بیٹھے نا کہ ایک ٹانگ اس کی آگے ایک ٹانگ پیچھے ہو تو یہ لاڑ کا مرض ہے. اللہ ان ماؤں کو بخشے جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسا اٹھایا جو اٹھاتی ہیں. تو یہ ایک لاڑ کا منظر ہے. اب بھی اگر وہ تصور ماں، ہم سب ماں سے پیدا ہیں، اگر اب بھی وہ تصور ماں کا ذہن میں آئے تو کتنا دل نور نور والا ہو جائے. جن کی مائیں زندہ اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کی مائیں چلی گئی اللہ آج شب عاشور کے صدقے ان کے درجے بلند فرمائے. تو دیکھو میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، سرکار امام حسن کو میرا گندہ بدن اس لائق نہیں کیفیت میں اترو، امام حسن کو یہاں سے پکڑتے تھے اس کمر پر اور حسین کو یہاں پکڑتے تھے، وہ دونوں ایسے چپک جاتے تھے حضور سے، اور حضور سردیوں کے راتوں میں اوپر سے چادر لپیٹ لیتے تھے اور گھنٹوں حضور اس طرح بیٹھے رہتے تھے اور وہ بھی جنبش نہیں کرتے تھے. اور بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، وہ جنبش نہیں کرتے. لاڑ دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی پاک کا، ہمارے نبی پاک کے پاؤں کے نیچے میری بیٹیوں میرے بچوں پاؤں کے نیچے اگر مٹی آ جائے نا تو خدا اس کی شان میں آیت اتارتا ہے. تو جو بچے حضور سے ایسے لپٹے ہوں بدن کے ساتھ اور گھنٹوں سردیوں میں سرکار چادر لپیٹ لے اور حضور بیٹھے ہوئے اور دونوں چپکے ہوئے، خود حضرت اسامہ کہتے ہیں جو حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کے اسامہ اتنے لاڈلے ہیں کہ سرکار حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ یہ اسامہ ہے نا میرا اتنا لاڈلا ہے کہ میں اس کو دلہن بناؤں گا، کیونکہ بچپن سے پالا ہے نا، میں اس کو دلہن بناؤں گا، اس کی بارات نکالوں گا. یعنی حضور اتنے لاڑ سے بات کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید سے، لیکن اس اسامہ کو بھی کہتے ہیں اسامہ ان سے پیار کر، تو میرا لاڈلا ہے، لیکن جو یہاں جو جس جگہ پر یہ وہاں کوئی بھی نہیں. تو انتہائی لاڑ سے حضور ان کو اپنی کمر پر اتارتے اٹھاتے تھے. حدیث میں الفاظ آتا الا ورکے ہے، حضور ان کو اپنی کمر پر اٹھاتے تھے، یہ کولے سے اوپر کا جو حصہ ہے کمر پر، بولو نا سبحان اللہ، اور وہ دونوں بچے حضور کے ساتھ لپٹے ہوتے اور سرکار چادر کو لپیٹ کر بیٹھ جاتے. کربلا میں ان کی توہین ہوئی، دل غم نہیں کھائے گا؟ ایک دفعہ رونے لگے تو سرکار اٹھ کر آئے، فرمایا زہرا کیوں رو رہے ہیں یہ؟ کہا حضور ان کے لیے کھانا. فرمایا نہ رلاؤ، حسن حسین روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسول، جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہوتی ہے. وعد لهم عذابا مہینا، اور ان پر دردناک عذاب ہے. تو اگر وہ روئیں، بچہ تو ماں کی گود میں روتا ہے، حضور کہیں اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو کربلا کے اندر جس بے دردی کے ساتھ حسن حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا امام علی مقام کے، تو سرکار کے دل مبارک کو تکلیف ہوئی. تو جب سرکار کے دل کو تکلیف ہوئی تو اگر یہ بے اختیاری غم آ جائے تو پھر کیا کریں؟ توجہ ہے آپ کی، یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے، بنانا نہیں. وہ ساری باتیں قیود کے ساتھ جو میں نے پہلے بیان کیا آپ کے ساتھ. توجہ ہے آپ کی میرے دوستو، توجہ ہے. اس لاڑ کے ساتھ اٹھاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کا آپ نے واقعہ سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ڈھیٹ تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. میری بہنیں سنیں، اس محفل میں آ کر آپ کو اور مجھے کیا ملے گا میرے بھائیوں؟ تقریر ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان پر غم کا عذاب لایا. کس کا عذاب؟ ایک میدان تھا میدان طے،
میدان طے،
اس میں وہ 40 سال بھٹکتے رہے تھے. آپ کہیں گے شاہ صاحب غم کیسے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، جب تو ایم اے جینا روڈ یا جہاں کام کرتا ہے وہاں سے جب گھر آتا ہے تو تیرے گھر کے آنے میں ٹریفک ہوتا ہے اور تجھے گھر جلدی پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے تو دل پر غم کتنا ہوتا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو ان کے گھر سامنے تھے، گھر ان کے، لیکن یہ صبح سے چلتے چلتے رات کو چور چور ہو جاتے. وہ زمین لمبی ہوتی گھر آتا ہی، شام کو جب تھک جاتے نا تو کہتے او یہ گھر تو بالکل سامنے آ گیا، اب تھوڑا آرام کر لیں، دکھ گئے اب تو مر رہے ہیں، صبح اٹھیں گے گھر پہنچ جائیں گے. صبح اٹھتے تو پھر وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے. ایک قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے، توجہ ہے، 40 سال کتنی اس غم میں کہ کب اپنے بچوں کے پاس پہنچیں گے. اللہ نے عذاب میں لگایا اور اللہ سے معافیا مانگتے رہے، رب نے معاف نہیں کیا، لیکن جب وہ بالکل ذلیل ہو گئے تب اللہ نے فرمایا محبوب موسیٰ ان کو کہو معاف کریں گے، یہ معافی مانگے. کہا مانگ تو رہے، کہا یعنی وہاں مانگے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یعنی سنتا تو مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تو وہ میدان میں بھی سن رہا تھا، لیکن کہتا سنتا ہر جگہ سن، دیتا ہر جگہ پر نہیں.
کہتے تھے داتا صاحب کے پاس کیوں گئے، بغداد شریف کیوں گئے، کربلا کیوں گئے، نجف کیوں گئے؟
میں نے کہا آپ کا سر منڈا ہوا ہے، آپ کہاں سے آئے؟ کہا کعبہ سے. تو میں نے کہا جب یہاں مسجد میں اللہ سن رہا تو کعبہ کیا کرنے گئے؟ کہا وہاں جلدی سنتا ہے. تو میں نے کہا یہی تو بات کر رہے تھے ہم آپ سے. نہیں سمجھا آپ میری بات، بات سمجھے؟
کعبہ شریف کیوں گئے؟ کعبہ شریف بھی جانا چاہیے، ہر جگہ جو یادگار الہی ہے. اب
جب وہ تھک گئے تو موسیٰ سے کہا ہماری معافی دلوا دو. 40 سال 8 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹریفک جام ہو جائے پروٹوکول میں تو آپ کو اپنے بچوں کی یاد. بچہ آپ کا اگر دھوپ ہو ٹریفک ہو اسکول سے وین گھر تک نہ پہنچی آپ غمگین ہو گئے. تو اس غم کو دل میں لائیں میرے بڑے بھائیوں میرے بزرگوں.
لیکن سنیے میرے دوستو کیا حال ہوگا اس وقت جب یہ سارے معاملات کو ترتیب دے دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سامنے یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا معافی دلوا دیجئے ہمیں، ہماری جان چھڑوا دیجئے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جان چھڑوا دیتے ہیں ان کی، لیکن ان سے کہیے وہاں پر آئیں. کہاں پر؟ اب دیکھیں میری بہنیں میرے بھائی سنیں، جہاں پر ہم آئے ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ سودا لیجئے اپنی بات سنیے توجہ کے ساتھ کہ کون سی جگہ، کون سے معاملہ اللہ بلّہ فرما رہا ہے. تقریر اس بات پر ختم ہو رہی ہے کہ میری بہنیں میری مائیں اتنے دور دراز سے آئیں تو کیا چاہتی تھی، کس مقصد کے لیے آئیں، کن کے دامن سے ہماری وابستگی ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہمارے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ 40 سال تو گزر گئے ان کے مقام طے میں، اب یہ توبہ چاہتے تھے گھروں تک پہنچنا چاہتے، ان سے کہو وَادْخُلُوا الْبَابَ، ان سے کہو وہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے. آپ نے میرے دوست بزرگوں کو دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں شہروں کے اندر قلعے ہوتے تھے اور قلعے پہ دروازہ بنتا تھا اور وہ دروازہ ہی اس قلعے کا ہوتا تھا، اس شہر کا ایک دروازہ ہوتا تھا. تو سامنے بیت المقدس تھا، انبیاء کی سرزمین تھی، انبیاء کی بولیے سرزمین تھی، اور اس کا جو دروازہ تھا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا وَادْخُلُوا الْبَابَ، ان سے کہو دروازے میں داخل ہو. جو اس میدان میں کہہ رہے ہیں وہ دروازے کے نیچے کہیں، جو اس میدان کے نیچے کہہ رہے ہیں وہ دروازے کے نیچے کہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہوں دروازے کے نیچے سے. ہم معاف، دیکھو میری بہنوں میرے بھائیوں اللہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیا فرما رہا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہی معافی کے جملے اس دروازے کے نیچے کہنا ہے. حضرت بابا فرید کا بہشتی دروازہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے کے نیچے آؤ سجدہ کرتے ہوئے. اب سجدہ کرتے ہوئے کیسے آئیں گے؟ فرما دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہوئے، اور اس دروازے کے نیچے جب آ جاؤ سر پر دروازہ ہو میرے محبوبوں کے شہر کا، بولو سبحان اللہ، اٹھا کر آخر تک ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. محبوبوں کا دروازہ ہو اور اس دروازے کے نیچے بیٹھ کر گزرتے ہوئے کہنا حتتن غلطی ہو گئی، حتتن غلطی ہو گئی، غلطی ہو. قولو، اس دروازے کے نیچے سب کہو حتتن معاف کر دے. فرما جب سر پر دروازہ ہو، دل میں ہماری عبادت ہو، زبان پر معافی کے جملے ہو، تم دروازے کو کراس کرو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے، معاف کریں گے، لیکن دروازہ محبوبوں کا ہو.
معاف کریں گے یہی بولی بولو لیکن محبوبوں کے دروازے کے نیچے بولو. سن رہے ہیں قرآن؟
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس آیت کے تحت حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ امام بخاری کے دادا استاد سے سنت سے حدیث لی کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے محبت میں اظہار اور بیعت لے رہے تھے. اس وقت حضرت مولا علی نے میری بہنیں سنیں میری مائیں سنیں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ ہم آل رسول باب خطہ ہیں. فرمایا جس طرح بنی اسرائیل اس دروازے کے نیچے آ کر معافی مانگتے تھے خدا نے معاف کر دیا. فرمایا جن کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہم اس امت کے باب توبہ ہیں باب خطہ ہیں. جس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا خدا ایسے معاف کرے گا جیسے بنی اسرائیل کو.
تو میرے بھائیوں آپ کا آنا میری بہنوں آپ کا آنا اپنی ارادت ان کے ساتھ جوڑنا تھا اپنی محبت ان کے ساتھ جوڑنا تھا. لہذا کل کا دن عاشورے کا روزہ بھی رکھ لیا جائے لیکن شام کو شربت بنائے ہیں. فاتحہ شریف کریں ہاتھ اٹھا کر قبول کریں گے انشاءاللہ. فاتحہ شریف کریں امام عالی مقام کا فاتحہ ہوگا گھر کے اندر. حلوہ شریف بنا لیجئے کیونکہ سرکار شریف اس لیے کہ جو چیز حضور کو پسند ہو جائے وہ شریف ہو جاتی ہے. شربت بنا لیجئے نیاز بنائیے چاہے 10 روپے کی ٹافیاں کیوں نہ ہوں 10 روپے کی. جنہوں نے دیگے بنائی اللہ ان کو قبول کرے گا. جنہوں نے شربت بنائے اللہ نے قبول کرے گا. جنہوں نے اہل بیت کے لیے معاملات ہموار کی اللہ قبول کرے. لیکن سنیے میرے دوستو اللہ اکبر کہ آپ اس فاتحے کے سلسلے کو کرو اس لیے کہ فاتحے کی کھانے کی ان کو کوئی حاجت نہیں کھانے کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے لیکن کھائیں گے تو آپ خود ہی لیکن وہ بیٹھ کر اہتمام جو ہے نا وہ آپ کے دلوں کے اندر ان کی قدر کو پیدا کرے گا. دلوں کے اندر آپ کی ان کی قدروں کو پیدا کرے گا ان کی محبت کو پیدا کرے گا ان کی عقیدت کو پیدا کرے گا. اس لیے کہ حضرت ابوبکر کہہ گئے ارقبو محمدن فی اہل بیتہ حضور کو تلاش کرو آپ کے خاندان کی محبت میں. فرمایا والذی نفسی بیدہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. ابوبکر کہتے ہیں لقرابت رسول اللہ احب الی نسل من قرابتی خدا کی قسم مجھے اپنی اولاد کے ساتھ احسان کرنا اتنا پسند نہیں جتنا پسند مجھے حضور کی اولاد کے ساتھ احساس کرنا ہے. کربلا کے اندر جو معاملات ہوئے وہ انتہائی کربناک تھے. کسی مسلمان کا دل اس سے خوش بولیے نہیں. اللہ شہدائے کربلا کے درجوں کو بلند کرے. لیکن جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا وہ امام علی مقام کو جانتے تھے ان کے مرتبے کو جانتے تھے. امام علی مقام کے بدن پر جس نے گھوڑا دوڑایا وہ آپ کا رشتہ دار تھا. رات سیدہ زینب نے ان کو کہا اس کو کہا ابن سعد کو ابن سعد تو ہمارا چچا زاد ہے تو نہیں جانتا حسین ابن علی کون ہے. جب اہل بیت کی تعریف کی تو عمر بن سعد بہت دھاڑے مار کے رونے لگا. شمر نے دیکھا کہ یہ تو رو رہا ہے اس نے ابن زیاد کو خبر کی. ابن زیاد نے کیا کیا اس کو ایران کی ایک سلطنت رہ لکھ کر بھیجی کہ یہ لے لے اور حملہ کر دے. لالچ اور حوث رشتوں پر غالب آ گئی. لالچ اور حوث بولیے رشتوں پر غالب آ گئی اور ایسے غالب آئی کہ وہی عمر بن سعد تھا جس نے پیسے کے لیے اور حکومت کے لیے منصب کے لیے اللہ اکبر حضرت سیدنا حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے. ہماری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کا بدن مٹی کے نیچے اتنا چلا گیا گھوڑے نے اتنی ٹاپے ماری معاذ اللہ آپ کے بدن پر جس کو حضور سونگتے تھے. سرکار آپ کے بدن کو سونگتے تھے. حضرت امام حسین کا بدن مبارک جو تھا وہ مٹی میں جم گیا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں پر اپنی حوث کو غالب نہ کریں. ہم الحمدللہ غوث اعظم کے ماننے والے پنجتن پاک کے ماننے والے چار یاروں کے ماننے والے نیک مرشدوں سے ہماری وابستگی نیک لوگوں سے ہماری وابستگی زبانوں پر ہمارا ترانہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زبانوں پر ہمارا ترانہ غلام ہے رسول کے غلام ہے. زبانوں پر ہمارا ترانہ نعرے تحقیق حق چار یار. زبانوں پر ہمارا ترانہ نعرے حیدری یا علی. اس کی پاسداری ہمیں ہر وقت رکھنی ہے میرے دوست ہر وقت رکھنی ہے. آپ دور دراز سے آئے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. 3 دن آپ آئے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. میری بہنوں سے میں کہوں گا کہ فاتحہ شریف کا اہتمام اپنے گھر کے اندر کریں. میرے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ کل جمعہ بھی ہے اور آج شب عاشور دیکھیے الحمدللہ کتنے مبارک رات کو آئی ہے. مبارک دن مبارک
مبارک وہ سات مبارک رات میں، یعنی کئی مبارک چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہے، ادھر ادھر الجھنے کی بجائے عقیدہ ختم نبوت اہل سنت اور عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں اپنی فکری وابستگی چاہیے.
اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول کرے، جتنا دیر یہاں پر بیٹھے اللہ آپ میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو نیک لوگ اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کرتے ہیں، حضور کی ناموس و عزت کی خدمت کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے جان و عظمت کے طریق کرتے ہیں، ہر آخر کے اندر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ تمام کو برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عظمت اہل توقیر اور اہل فضل کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی بات کرتے ہوئے ابن کثیر نے اس بحث کو ختم کیا کہ جس وقت امام حسین شہید ہوئے کون تھے، انہوں نے کہا انما میلہم، میری مائیں سنیں بہن سنیں، انما میلہم الی حسین ابن علی. فرمایا حق یہ ہے، کربلا کی ساری داستان اور واقعے کو آپ پڑھ لو، حق یہ ہے کہ ساری خدائی کا جھکاؤ حسین ابن علی کی طرف تھا. یہ فیصلہ کر دیا اللہ ابن کثیر البدایہ کے اندر کہ انما میلہم الی حسین ابن علی، ساری خدائی کا جھکاؤ. اور آج بھی دری ہے، بولا آج بھی ہے نا، ساری خدائی کا جھکاؤ حسین ابن علی کی طرف تھا. کیوں؟ اس لیے لانہ سید الکبیر، اس لیے کہ آپ سب سے بڑے سردار تھے. وہ ابن بنت رسول اللہ، اور آپ سرکار کی سب سے چہیتی شہزادی کے شہزادے تھے، دل کے ٹکڑے تھے. اور فرمایا لیس علی وجہ الارض احد یساویہ ولا یسامی، یہ جملہ ایسا ہے ابن کثیر نے لکھا جو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے. فرما اس وقت حضرت حسین کے مقابلے پر خدائی میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو ان سے کندھا ملا سکتا. فرما زمین کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو حضرت حسین ابن علی کے مقابلے کا ہوتا. لیکن ولیکن دولت الیزیدیتا ترافیہ، لیکن یزید کی حکومت نے آپ کے ساتھ بغاوت کی، آپ کو دکھ دیا، اور حضور نے فرمایا چھ لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. فرمایا لعنتہم، میں مصطفیٰ ان پر لعنت کرتا ہوں. جامع ترمذی کتاب القدر، وہ کل نبی مجاب، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا چھ وہ بدبخت ہیں جن پر خدا رحمت نہیں کرتا، لعنت کرتا ہے. کون؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے، والمستحل من اطرتی، جو میرے خاندان کی بےزتی کرتا ہے خدا اس پر لعنت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے جو معاذ اللہ رسول اللہ کے خاندان کی توہین کرے اس پر لعنت ہے. تو آپ جیسے نیک لوگ جو گھروں کو چھوڑ کر ان کے اکرام و عزت، ان کی محبت و فضائل کے لیے میری ماں اور میرے بھائی جمع ہوں، تو جو دشمن ہیں ان پر لعنت، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان سے محبت میں آپ پر رحمتوں کا نزول کتنا ہوگا. اللہ ہماری زبانوں کو لغزشوں سے بچائے، ان کے خلاف چلنے سے بچائے، ہمارے عقیدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نظریوں کی اللہ حفاظت فرمائے، مریضوں کو شفا دے، گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، سب کے لیے اللہ رب العالمین جان مال عزت و آبرو کی خیر فرمائے. ہمارے ساتھ اس وقت حضرت علامہ سید شاہ رب القادری نور اللہ مرقدہ کے شہزاد سراج الحق صاحب تشریف لائے، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے. تمام علماء و مشائخ جو اپنے اپنے منصب پر دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، قانون و شریعت کی حفاظت کی خدمت کر رہے ہیں، ناموں سے مصطفیٰ، ناموں سے صحابہ اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کاروانوں میں برکت دے، ترقیاں عطا فرمائے، اپنی جہتوں پر مرکز کی طرف رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. اور یہ بات اسی طرف آتی ہے، اور مل کر کہیے پشتوں سے میں نصیر ہوں، پشتوں سے میں. اپنے والدین کو اپنی نظروں میں سوچیں، وہ بھی غلام تھے، آپ کے مرشد بھی غلام ہیں، ان کے مرشد بھی اہل بیت کے غلام تھے، آپ کے استاد بھی ان کے غلام ہیں. تو شکرانے کے طور پر کہیے پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا ورثے میں میں نے پایا ہے. ایک آواز، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بھاگ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ کسی دوست کا نشانہ رہے، ہاتھ بھاگ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بھاگ، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ایک آواز گنبد خضرا کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے وفادار ہیں. نعرہ رسالت، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ایک شعر صلاۃ